اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مدير العالمين مدرك العارفين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. غالبا یہ دعا صحت ہے. ایک مومنہ خیر النساء حسین، ان کی حالت بہت خراب ہے، سیریس کنڈیشن ہے. چونکہ آج بھی مجلس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگی، اس لیے بعد میں دعا کا موقع نہ ہوگا. آئیے تین مرتبہ آیہ ام یجیب کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگار، اس آیہ کریمہ کا واسطہ، میرے بیمار امام سید الساجدین کا واسطہ، ان مومنہ کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ کے ساتھ عطا فرما. اسی آیت میں جو شفاء مریض کے حوالے سے مشہور ہے، زمانے کے امام کا ایک بہت ہی مشہور لقب استعمال ہوا، اور جیسا کہ روایتوں میں آیا بھی ہے کہ اصل میں یہ آیت زمانے کے امام ہی کے لیے نازل ہوئی. مضطر، امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مستر اللہ سے دعا کرتا تو اللہ اس کو جواب دیتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا. تو اگرچہ یہ آیت ہم اپنے اور آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہے بھی، لیکن جیسا کہ روایات میں ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا مستر زمانے کا امام ہے جو اپنے ظہور کے لیے دعا کر رہا، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی دعا کو قبول کر رہے ہیں، لیکن ظہور ہو نہیں رہا. کیوں؟ نعوذ باللہ، کیا امام کی کوئی دعا بھی رد کی جا سکتی؟ جی نہیں. کیا امام کی کسی دعا کے قبول ہونے میں بھی دلے یا تاخیر ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. تو پھر اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ امام کا لقب ہے مستر، یہ تو ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے اپنی زندگی کا طریقہ کار یہ بنا لیا ہے کہ ہر جمعے کی صبح دعائے ندبہ کی شکل میں اپنے امام کو پکارے گا. اس دعائے ندبہ میں یہ لفظ آتا ہے نا کہ عین المستر عین المستر، کہاں ہے وہ جسے قرآن نے مستر کہا؟ تو جس روایت میں امام کا لقب مستر قرار دیا، وہی روایت دعائے ندبہ میں آ رہی ہے. لیکن کیوں پھر تاخیر کیوں ہو رہی؟ یہ آج کی مجلس کا آخری آدھا حصہ اسی کے حوالے سے تھا اور ہوگا بھی انشاءاللہ، لیکن چونکہ شفاء مرض کے لیے یہ دعا بھی، یہ آیت ابھی تلاوت کی گئی، تو میں نے خالی آپ کے ذہن کو متوجہ کیا. دوران مجلس ترتیب کے ساتھ ہم اسی منزل پہ پہنچنے والے ہیں، لیکن سرنامہ کلام قرآن کریم کی اس آیت کو بنایا، جو آیت خاص طور پر آخری زمانے کے صاحبان ایمان کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا. اس آیت میں قرآن نے وہ پیغام دیا جو کل رات کی مجلس کے آخر میں آنا شروع ہوا تھا. دعا مانگتے رہو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, اے خدا ایسا نہ ہو کہ ہدایت مل جانے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ ہدایت ملنے کے بعد پھر ہمارے دل حق سے ٹیڑھے ہو جائیں. اچھا یہ وہی دعا ہے جو اسلام کا یا قرآن کا ایک ایسا میسج ہے, تو کئی جگہ قرآن میں آیا ہے, خالی یہی اسی جگہ نہیں. اب یہاں پر کہا کہ اے خدا ہمارے دل دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائے, اسی چیز کو ذرا نگیٹو انداز میں ہے, پازیٹو انداز میں قرآن کریم نے تو اس طرح بیان کیا کہ غالباً اس سے زیادہ مشہور آیتیں کوئی نہیں ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ. اب یہ باقی رکھ کی دعا کا مطلب یہی ہے کہ ایک بار صراط مستقیم پہ آ گئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مرتے دم تک باقی رہیں گے. خود و نماز کا جز بنا کر روزانہ 24 گھنٹے میں یہ دعا ہماری زندگی میں داخل کر دی گئی کہ ہر وقت خدا سے یہ دعا مانگتے رہنا, اور دعا کا وہ اصول اگر آپ کے ذہن میں رہے تو بات اور واضح ہو جاتی. یہ دعا کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں اس کی کوشش بھی کرنا, صبح سے شام تک کتنی مرتبہ تو نماز میں ہی یہ کہو گے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ. تو سوال یہ ہے کہ جب تم نے یہ دعا مانگی خداوندہ میرے مریض کو شفا دے, تو ساتھ میں تم ڈاکٹر کے یہاں بھی گئے اور ہاسپٹل بھی گئے, اور تم نے یہ دعا مانگی کہ مجھے روزی مل جائے تو تم نے جاب کے لیے کہیں انٹرویو بھی دیا, اور تم نے یہ دعا مانگی کہ مثلا مجھے ویزا یا امیگریشن مل جائے تو اس کے لیے کچھ پیپر بھی تم نے فائل کیے, تو یہ جو تم نے دعا مانگی کہ اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ باقی رکھ, تو اس کے لیے کیا کیا؟ صبح سے شام تک یہ دعا اتنی بار ہماری زبان پہ جاری کروائی گئی کہ خود بخود ذرا بھی انسان کے پاس اگر کامن سینس ہے, وہ اور کوئی حدیث نہ پڑھے, وہ کوئی اور مجلس نہ سنے, وہ کوئی اور تفصیل میں نہ جائے, خود بخود بار بار یہ دعا یہ بتا دے گی کہ بھئی ہم نے کچھ خود بھی کیا صراط مستقیم پہ باقی رہنے کے لیے. اب یہ تو ہوا ایک انداز, اور دوسرا یہ انداز ہے کہ ربنا لا تزغ, یہ روزانہ صراط مستقیم کی طرح سے تو ہم ریپیٹ نہیں کرتے, لیکن پیغام وہی کہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی ملنے کے چانسز ہیں اور بہت زیادہ, اور یہی وہ چیز جو کل کی مجلس میں آ رہی تھی, اور ویسے بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ خالی موت کا فرشتہ یا ملک الموت نہیں آتا روح قبض کرنے کے لیے, اسی موقع پہ شیطان بھی آتا. سورہ مبارکہ حشر کی آخری آیتیں, اسی موقع پہ شیطان بھی آتا, ملک الموت مرنے والے کی روح قبض کرنا چاہتا, شیطان مرنے والے کا ایمان چھیننا چاہتا. ملک الموت اور شیطان میں تسل ہوتی, جو پہلے پہنچ گیا وہ کامیاب ہو جاتا. ملک الموت اور شیطان کی بات کر رہا ہوں, اگر ملک الموت پہلے پہنچ گیا اور پہلے وہ روح لے کے چلا گیا اور شیطان اب تک نہ پہنچ پایا, ایمان بچ جائے گا, اور اگر ملک الموت سے پہلے شیطان آ گئے تو وہ ایمان لے کے جائے گا. جب ملک الموت آئے گا تو ساری زندگی اپنے آپ کو مومن کہنے والے کی روح اس طرح قبض کرے گا کہ وہ حالت کفر میں ہوگا. یہ سورہ حشر کے اندر بہت ہی واضح طریقے سے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے, اور وہ ایک ایسا موضوع کہ اپنی جگہ بڑا انٹرسٹنگ ہے تو, لیکن چونکہ یہ آخری دو مجلسیں ہیں اور اس میں بہت ساری انکمپلیٹ باتوں کو مکمل کرنا ہے, پھر آج کی رات کو اپنا خاص حق رکھتی, تو خالی اتنا جملہ کہہ کر اس حوالے سے. اب یقینا جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا, بلکہ خواہش پیدا ہوئی, ایک دعا پیدا ہوئی, اور وہ یہ کہ جب ملک الموت اور شیطان اگر ساتھ آ رہے ہیں تو ملک الموت پہلے آئے ہمارے پاس, اور یہی راویوں نے بھی امام سے کہا تھا. جب امام نے یہ تفصیل بتائی تب امام نے وہ دعائیں ہم کو تعلیم کی ہیں جن کا نام ہے دعائے عدیلہ. وہ ایک دعا نہیں, وہ کئی دعائیں, اور ان سب کا مقصد یہ کہ جب ایک ہی وقت میں یہ دونوں آدمی مرنے والے کی طرف چلیں تو ملک الموت کی اسپیڈ زیادہ ہو جائے, شیطان کی اسپیڈ سلو ہو جائے. یہ دعائے عدیلہ کا مقصد, شیطان کسی ایسے 401 وغیرہ میں پھنس جائے کہ جہاں ٹریفک جام ہو, اور ملک الموت 407 سے ڈائریکٹ آ کے ہماری روح کو قبض کر کے لے جائے. یہ دعا یا گیلا کا خلاصہ. ابھی بہت جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت ڈیٹیل والا ٹاپک ہے, کیونکہ پھر امام دعائے عدیلہ کے ساتھ پھر یہ بتایا کہ آخر جب ملک الموت کسی کے پاس تیزی سے جاتا ہے تو کیوں جاتا, مرنے والا کون سی ایسی نیکی کرے کہ ملک الموت تیزی کے ساتھ آئے, اور اگر شیطان کسی کے پاس تیزی سے جاتا تو مرنے والا کون سی مسٹیک یا غلطیاں کر رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. کہ پورا یہ اپنی جگہ مکمل ایک سبجیکٹ ہے, 10 مجلسیں نہ صحیح تو 5 مجلسیں تو اس پہ ہو سکتی ہیں, اور کوئی قواعد بھی نہ تھی اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا. لیکن خلاصہ یہ کہ دعائے عدیلہ اس کا پہلا مرحلہ کہ جس میں ملک الموت کی رفتار بڑھ جاتی ہے, شیطان کی رفتار جو ہے وہ سلو ہو جاتی. دعائے عدیلہ بھی پھر ہمیں بہت بڑی ایک دعائے عدیلہ دی گئی, ایک درمیانی دی گئی, ایک بہت چھوٹی دی گئی. بہت چھوٹی والی دعائے عدیلہ جو ہے وہ اسی لیے دی گئی کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے آدمی آسانی کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکے. اسلام بڑی بڑی دعاؤں کے زیادہ پڑھنے کا قائل بھی نہیں, اور کہتا ہے کہ اس کے پھر الٹے افیکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ میں پھر پھسل کے چلا گیا دعا کے سبجیکٹ پر, وہ بھی 5 مجلس سے چاہتا. تو خیر ابھی تو آ جائیے آج کا ٹاپک آخری زمانے میں. اب یہ جو مسئلہ اب تک میں نے بتایا یہ ہر زمانے کا, خود پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ کہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی ایمان لوٹنے والا شیطان موجود, لیکن آخری زمانے میں یہ خطرہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا. اور غالباً آج کل آخری زمانے کے حوالے سے جو حدیثیں مشہور ان میں یہ حدیث بھی اب اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ اس کی تفصیل تو چھوڑیں, خالی حدیث پڑھنا بھی اس لیے مناسب نہیں لگتا کہ بچے کو یاد. دیکھیے ابھی تک جو بات ہوئی کہ ملک الموت بھی چلا اور شیطان بھی چلا, یہ ہر دور کے مومن کے لیے, آخری زمانہ ہو, بیچ والا زمانہ ہو, اول زمانہ ہو, معصومین کا زمانہ ہو, رسول کا زمانہ ہو, ہر دور میں یہ خطرہ تو تھا, لیکن آخری زمانے میں پھر یہ خطرہ اور زیادہ بڑھ گیا. اور وہ وہی حدیث ہے کہ جی باقی زمانوں میں تو خطرہ یہ تھا کہ موت کے وقت شیطان شکار کرتا, آخری زمانے میں موت تو ہے ہی اپنی جگہ, زندگی میں یہ خطرہ ہے کہ جب تم زندہ بھی ہو اور ابھی معلوم ہے مرنے میں بہت عرصہ باقی, کوئی آثار نظر نہیں آتے اس آدمی کے مرنے کے, پھر بھی اس کا ایمان خطرے میں. جس کو امام نے کبھی یہ کہہ کے بیان کیا کہ ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا رہنا آسان ہوگا اور روزانہ اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا, اور کبھی یہ کہہ کے بیان کیا کہ صبح کا مومن شام کا غیر مومن بن چکا ہوگا اور شام کا مومن نیکسٹ مارننگ تک غیر مومن ہو چکا ہوگا. کبھی یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایمان تو اس طرح سے دلوں سے اڑا کرے گا جیسے آنکھ سے سرما ہوتا, اور کبھی وہ کل والی حدیث آ گئی کہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ جبرائیل میرے بعد بھی کبھی آؤ گے؟ اہل بیت کی خدمت کے لیے نہیں, یہ عام امت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ صرف 10 مرتبہ آؤں گا, لیکن اس سے پہلے آسمان سے لے کے آتا تھا زمین میں دے کے خالی ہاتھ واپس جاتا, اب خالی ہاتھ آسمان سے آؤں گا, زمین سے کوئی چیز اٹھا کے لے جاؤں گا. اور وہ والی حدیث آپ کو میں نے کل سنا دی تھی, خالی اس کے آخری جملے سے ربط دے کے بات کو آگے بڑھانا. اور وہ یہی, ایک دفعہ آؤں گا تو مومنوں کا صبر لے جاؤں گا, عورتوں کی شرم لے جاؤں گا, بزرگ لوگوں کا خوف خدا لے کے جاؤں گا, علماء کا تقوی لے کے جاؤں گا, تاجروں کی دیانت, الگ 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 الگ. اس کے بعد 9 اور 10 مرحلہ, صرف بتانا یہ ہے کہ یہ 2 مرحلے اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے کہ 9 مرحلے پہ آ کے اس دنیا سے علم لے جاؤں گا. جب یہ دیکھوں گا, اب یہ حدیث کے ساتھ کہ جملہ آخر میں اور بھی, یا رسول اللہ یہ جبرائیل یہ ساری چیزیں اگر لے کے چلا جائے گا تو ہمارا قصور کیا ہے؟ پھر اگر ہمارے نوجوان گناہ کرنے کے بعد بیوہ کو جری بن جائیں, ان کا قصور کیا؟ جو توبہ کا جذبہ تھا وہ تو جبرائیل اٹھا کے لے گئے, کریں توبہ تو کیسے کریں, وہ تو ہے ہی نہیں دنیا. اگر ہماری عورتیں بے شرم بے حیا بن جائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ جو شرم و حیا تھی وہ تو جبرائیل لے کے چلا گیا, بچا کیا اس دنیا میں؟ پیغمبر نے اس کے بارے میں, دیکھیں سوال اس زمانے میں بڑے پرفیکٹ قسم کے کیے جاتے تھے اور وہ سمجھنے کی نیت سے کیے جاتے تھے. آج کل تو سوال یا اعتراض کی نیت سے کیے جاتے ہیں اور یہ اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم بھی اس پہ پڑھے لکھے ہیں. کیا آغا خمینی اور آغا خامنائی جانتے ہوں گے جو ہم جانتے ہیں؟ لیکن اس زمانے میں سوال بڑے پرفیکٹ ہوتے تھے اور اسی لیے ہوتے تھے کہ جو مخلص اصحاب رسول ہیں ان کو پتا کہ جو چیز اگر ہم نے پوچھ لی
بعد والوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. چاہے آج ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کیا رسول اللہ جبرائیل لے کے کیوں جائے گا ان چیزوں کو؟ کیا اس لیے لے کے جائے گا کہ صاحبان ایمان اور میرا کلمہ پڑھنے والے انہوں نے ان چیزوں کو اٹھا کے, اب جو لفظ میرا ہے پیغمبر کا لفظ تو دوسرا, جیسے کوڑے میں پھینک دیا, جب اٹھا کے آپ نے ایک چیز گاربیج میں ڈال دیا, کوئی بھی اس کو اٹھا کے لے جا سکتا, نہ کوئی اخلاقی رکاوٹ ہے, نہ کوئی قانونی رکاوٹ ہے, نہ شرعی رکاوٹ. تو اس لیے نہیں کہ جبرائیل, غالباً میں اپنی عادت کے مطابق صرف ایک بار آپ سے درخواست کر لوں, لوگ مسلسل آ رہے ہیں تو ذرا سا آپ حضرات اس طرح سیٹ ہو جائیے کہ نہ مجھے ڈسٹرب ہو, نہ بعد میں آنے والوں کو, نہ آپ کو اور باقی لوگ درود بھیجیں اس دوران. اٹھا کے بھیج دیا صاحبان ایمان نے ان چیزوں, ضرورت ہی نہیں, اور چیز قیمتی ہے جبرائیل کی نگاہ میں اٹھا کے لے گا. جیسے نعوذ باللہ آپ گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکیں گے کوئی نہیں اٹھائے گا, لیکن نعوذ باللہ اگر ایسی کیفیت ہوئی کہ قرآن, دعاؤں کی کتاب, تحفۃ العوام آپ نے باہر پھینک دی تو آپ کی نگاہ میں بیکار تھی, لیکن جو اس کی قدر و قیمت کو جانتا وہ نہ صرف یہ کہ اسے اٹھائے گا بلکہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ چوم کے لے جائے گا. آخری منزل آئے گا کہ جہاں جبرائیل علم کو اٹھا لے گا, اس لیے کہ صاحبان ایمان کو علم کی ضرورت نہیں. آخری زمانہ جو قریب آ رہا, دیکھیں یہ جو مزاج ہم آج دیکھ رہے ہیں, اور حدیث ہے 1400 سال پہلے, یہ حدیثیں خود ایک ایسے مسئلے کو ثابت کرتی ہیں جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت تو نہیں, لیکن حضرت ابراہیم نے جو کہا لے یطمئن قلبی, سیٹسفیکشن بڑھ جاتا. پیغمبر اسلام کی سچائی اور حقانیت جو بغیر کسی دلیل کے ہمارے لیے ثابت, لیکن یہ حدیثیں مزید ہم کو بتا رہی کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میرے ماننے والے اور میرا کلمہ پڑھنے والے ان کی نگاہ میں علم اتنی بیکار چیز ہوگی کہ اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا جائیں گے. نہیں, کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے علم کی, اس کے بغیر ہی ہمارا گزارا ہو رہا. ایسے بدتمیز لوگ ہماری قوم میں موجود ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہماری زندگی گزر رہی تھی, نہ کوئی دشمنان اسلام کا مسئلہ تھا, نہ دشمنان اہل بیت کا مسئلہ تھا, نہ کوئی سپاہ صحابہ تھی, نہ کوئی لشکر جھنگوی تھی, نہ ہمارے پیچھے کوئی طالبان تھے, نہ ہمارے پیچھے کوئی القاعدہ. یہ امام خمینی نے ایک اسلامی انقلاب کا نعرہ ایسا لگایا کہ ہماری زندگی تو زیخ کر دی. ایسے بدتمیز لوگ موجود جنہیں نہ تو یہ پتا ہے کہ اسلامی انقلاب کسے کہتے ہیں, نہ یہ پتا ہے کہ اس کی برکتیں کیا, نہ یہ پتا ہے کہ اگر وہ مرد ضعیف اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ نہ اٹھاتا تو قیامت میں ہر ہر مومن اپنی جگہ پہ مجرم بنا کے لایا جاتا. وہ ہماری ساری ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ لے کے اس دنیا سے گیا. لیکن اتنا تفصیلی موضوع, اور چونکہ المہدی کے اس سینٹر اس عنوان پہ سب سے زیادہ مجالس پڑھی جاتی, اس لیے میں مزید تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اسی انداز کہ جی یہ جب تک یہ توضیع المسائل نہیں چھپی تھی, یہ تقریر کا زور نہیں تھا, کتنا اچھا ہماری قوم جو تھی وہ گزارا کر رہی تھی. سارا چکر شروع ہوا جب سے یہ تقلید اور مراجع کا نام آیا, قوم میں سپلٹ ہوا. یہاں تک کہا جاتا گھر کے اس جملے کے پیچھے ہمارے بعض مخلص نوجوانوں کی حماقت بھی پوشیدہ ہے, لیکن جو سنجیدہ بزرگ یہ بات کہہ رہا تو وہ ان نوجوانوں کی حماقت کو نظر انداز کر کے اصل مسئلے کو دیکھ, جبرائیل علم کو دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے اتنی اسٹرانگ مثال اسی لیے دی تھی, وہ لفظ کہتے ہوئے میرا بدن بھی کانپا تھا اور اب بھی کانپ رہا, کہ اگر کسی کی نگاہ میں قرآن کوڑے میں پھینکنے کے قابل نعوذ باللہ اٹھا کے پھینک دے گا تو کیا ہم اسے برداشت کریں گے؟ تم نے پھینک دیا ہو لیکن ہم اسے اٹھا کے لے جائیں گے عزت اور احترام کے ساتھ. اس طرح سے آخری زمانے میں صاحبان ایمان علم کو اٹھا کے پھینک دیں گے, کوئی ضرورت نہیں, ہمیں علم کی ضرورت. اور جیسا کہ ایک حدیث میں آیا یہ ایک اور حدیث ہے, یہ تو ایک تفصیلی حدیث جبرائیل اور رسول خدا کا مکالمات چل رہا. ایک اور حدیث ہے جس میں خالی یہ لفظ تھا کہ آخری, یہ سورہ ہود کی آخری آیتوں کی تفصیل میں حدیث آئی, ننقصہا من اطرافہا. کیا تم نہیں دیکھتے ہو, یہ سورہ ہود, کہ ہم زمین کو روز بروز چھوٹا کرتے جا رہے ہیں. راوی نے کہا مولا ہم تو نہیں دیکھتے, لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم زمین کو چھوٹا کر رہے ہیں. راوی نے اسی طرح کہہ دیا، نہیں مولا ہم کو تو نظر نہیں آ رہا زمین چھوٹی ہوتی، جتنی ہے ویسی ہی ہے. امام نے فرمایا اے زمین چھوٹی ہونے کا مقصد یہ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ایریا کم ہو گیا، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ذہاب العلم، زمین سے علم اٹھتا جا رہا ہے. مولا کیسے اٹھا ہے؟ کہا کہ ذہاب العلماء، علم اٹھنے کا لفظ جب استعمال ہو اس کا مطلب علماء، کیونکہ علم الگ سے شوکیس میں سجا کے نہیں رکھا جاتا، علم ہمیشہ عالم کے سینے میں ہوتا. علم اٹھ گیا یعنی علماء کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی، یہ سورہ ہود کی آیت کی تفسیر میں امام نے بتایا. لیکن اس حدیث کے اندر بھی جو یہ ہے کہ جبرائیل علم لے کے جائے گا، یعنی علماء کا فقدان ہوتا چلا جائے گا، علماء کی کمی واقع ہوتی چلی جائے گی، اور جب علم ختم ہو جائے تو لا محالہ اس کا نتیجہ وہی ہے. یہ آخری چیز، جہاں علم جائے گا لا محالہ پھر دسویں چیز ہو کے رہے گی، کوئی اسے روک ہی نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا آخری مرتبہ آؤں گا تو ایمان لے کے چلا جاؤں گا. ایمان کو بھی لوگوں نے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ رکھ دیا، کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایمان کے، اس ایمان کے بغیر ہی ہمارا صحیح گزارا. مجھے جملہ یہاں تک تھا نا کہ مرجعیت اور اسلامی انقلاب کے بغیر ہی ہم ٹھیک تھے، اس نے آ کے ہمارے سارے پرابلم کریٹ کیے. ایک منزل آگے بڑھے گی، کیونکہ وہ جو احادیث کے اندر ایک جملہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا، لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کی اور کل والی مجلس، آخری دو مجلس، پرانی باتوں کو کمپلیٹ کرنا، تو کچھ باتیں پہلے آ گئی ہیں، ان کا خالی ریفرنس آئے گا کہ یہ انقلاب یا مرجعیت یا تقلید یا توضیع المسائل یا امام خمینی یا رہبر خامنائی کا مسئلہ نہیں، کتنا پہلے آ گیا کہ جانور کے بل میں جا کے چھپو لوگ پہنچیں گے تمہارے پیچھے، کتنا آ گیا روایتوں میں کہ درخت کے پیچھے اور جزیرے میں اور پتھر کے پیچھے جاؤ لوگ پہنچیں گے. وہ کیوں پہنچیں گے؟ مجھے امام نے کہا ایک نہیں آٹھ نو اماموں کی حدیث کہ آخری زمانہ ہمارے شیعوں کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. ارے یہ لفظ امام کا دیا ہوا لفظ، اور امام کے لفظ میں مبالغہ نہیں ہوتا. کون سا لفظ؟ ذاقت الارض و منعت السماء، زمین بھی تنگ ہو کے رہ جائے گی، شیعہ نے حیدر کرار کری، اور آسمان بھی بند ہو کے رہ جائے گا. تو میں نے پچھلے سال بھی ایک ہی جملے میں وضاحت کی کہ ایسا لگے گا کہ دنیا والے بھی سب ہمارے دشمن ہیں، اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہے کہ اس آسمان سے جو رحمت آ رہی ہے وہ کافروں کے لیے، اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے. جو پرسوں ایک حدیث آگے جس میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ، تو ذاقت الارض و منعت السماء، اگر کوئی عربی زبان کو جانتا ہو تو وہی اس جملے کا حسن محسوس کرے گا. کوئی جائے پناہ نہیں، وہ کس لیے؟ یہ جو آخری ماحول بنے گا وہ کس لیے؟ وہ کسی انقلاب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ تم آل محمد کے ماننے والے ہو. تو اگر اسلامی انقلاب کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کہیں پہ ذرا سا پریشر بڑھاؤ تو آدمی نے کہا کہ ہمیں ایسا انقلاب ہی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، ہمیں ایسے مراجع ہی نہیں چاہیے. وہ پہلے زمانے کے مراجع بھی تو تھے، نہ کوئی ہنگامہ ہوتا تھا، نہ کوئی فساد ہوتا تھا، نہ دنیا ہمارے پیچھے پڑتی تھی. اگر یہ مزاج بن گیا، یعنی ایک آدمی کا نیچر ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ جس چیز کی وجہ سے پرابلم اس کو اٹھا کے رکھ جائے ہمیں نہیں چاہیے، تو آخر میں کیا ہوگا؟ نہ انقلاب، نہ مرجعیت، نہ علماء. تم حیدر کرار کے ماننے والے اور حسین کے جانے والے ہو، اس لیے تمہارے لیے دنیا تنگ کر دی جائے گی. ہم نے کہا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ. دیکھیے جب اس طرح سے مزاج آگے چلے گا تو کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا. ہر چیز میں عادی ہو گیا جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا، وہ عادی ہو گیا کہ پرابلم جس کی وجہ سے آ رہا اس چیز کو چھوڑ دو، اٹھا کے کوڑے میں ڈال دو. تو اب اگر آخر میں پتا چلا کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے پرابلم، جو چیز آپ کے لیے ناممکن، آپ مر جائیں گے اور اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، لیکن دو جنریشن کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ بھی نہیں جانتے. کیونکہ ایسی مثالیں ہیں جہاں جہاں شریعت کہیں کہیں کچھ مسائل فقہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، کہ حجاب کی وجہ سے مسئلہ پیش آیا بجائے اس کے کہ عورت وہ علاقہ چھوڑے وہ حجاب چھوڑ دے گی، دیکھ لیجیے آپ. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے چل کے پھر انسان کا پورا ذہن بنتا ہے، اس کی نیچر ڈیولپ ہوتی. داڑھی کی وجہ سے کہیں کوئی پرابلم پیش آیا بجائے اس کے کہ وہ جاب چھوڑ دے یا علاقہ چھوڑ دے، وہ داڑھی شیو کر دے گا. نماز کی وجہ سے کہیں مسئلہ پیش آیا بجائے اس کے کہ وہ جاب قربان کر دیا جائے، وہ نماز چھوڑ دے گا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جو کمپرومائزز شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر اس طرح سے کمپرومائز نہیں کیا جاتا کہ اس چیز کو چھوڑا جائے، کمپرومائز اس طرح ہوتا ہے اسلام کو چھوڑا جائے. ابھی بظاہر آپ نے ناممکن بات ہے میرے لیے، لیکن آگے بڑھتا ہے مسئلہ. نام، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں شیعوں کے نام پہچان لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک اچھا بہت اچھا جاب مل رہا ہے ٹرسٹڈ قسم کا, نام بدل دیا آپ نے اور ایسے ایسے نام رکھ لیے. اچھا نام بدل کر بھی کچھ ایسے نام بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس سے شیعہ ظاہر نہ ہو رہی ہے تو دشمنی اہل بیت بھی ظاہر نہ ہو رہی, لیکن نہیں ایسے نام رکھے گئے کہ پہلے آج سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی محب اہل بیت کے نام رکھے گا. وہ نام میں ممبر سے نہیں لے سکتا ہوں, کنیز فلاں اور غلام فلاں. اچھا یہ تو ہوا خیر شیعہ سنی مسئلہ, آگے بڑھے کہیں کافروں کا ماحول آئے نام بدل کے ہندوؤں جیسا رکھ لیا گیا. ذرا سے اپنے فقہی مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے کیسز ہیں اس لیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ذرا سا دنیا کے کسی ایک ملک کا پاسپورٹ لینا اپنے آپ کو کافر ہی ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم کافر ہیں اور ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اسلامی ملک میں اس لیے ہمارا. دیکھیں بظاہر صرف زندگی میں ایک دفعہ ایسی حماقت کی, غلطی کی, توبہ کر لیں گے سب کچھ کر لیں گے, وہ ایک پہلا مرحلہ. لیکن یہ کام جو ہے نا آہستہ آہستہ مرحلوں میں طے پاتا, آخری مرحلہ آئے گا جب مومن یہ دیکھے گا. دیکھیں اس کو 9th اسٹیج سے ملا کے سنیے, اس لیے کہ 9th اسٹیج سے ہماری قوم گزر رہی تو 10th اسٹیج سمجھ میں آئے گا. کہ جبرائیل کہتے ہیں میں آ کے ایمان لے کے چلا جاؤں گا, کیوں لے کے جاؤں گا؟ اس لیے کہ مومن نے اپنے ایمان کو اٹھا کے پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ اس لیے کہ اس کی عادت یہ بن گئی ہے کہ جو چیز اس کے لیے پرابلم پیدا کرتی وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو چینج کرے, بجائے اس کے کہ کوئی قربانی دے, قربانی دینے کا خیال نہیں ہے, وہ چیز ہی کو چھوڑ دو. اگر عالم اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے عالم خدا حافظ, مرجے اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے مرجے پہ لعنت, اسلامی انقلاب اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے اسلامی انقلاب کو اپنے ہر پرابلم کی وجہ بتائے گا. جو خلاصہ آ گیا علم نہیں چاہیے ہمیں, علم بغیر علم کے ہی ہم ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ منزل آپ کے جہاں علم نہ رہے وہاں کون آئے؟ لیکن جگہ خالی نہیں رہتی, علم جائے گا تو علم کی جگہ جہل آ جائے گا, جب جہل آ جائے گا تو ایمان بھی آدمی کے لیے ایک مصیبت بنے گا. یا ایک مختصر سی بات اور عرض کر دوں اس کا, میرے مظلوم امام, آپ کو یاد ہے کہ میں مظلوم ترین امام اس امام کو سمجھتا ہوں جس کی شہادت کا آج دن گزرا اور ابھی ہم ان کا تابوت اٹھائیں گے. اس موضوع کا ان سے تعلق ہے. دیکھیے ایک عجیب بات, اردو میں ایک مصرع بھی ہے, اس مجمع میں شاعر حضرات بہت ہیں, وہ مجھے اس بات پہ معاف کریں کہ میری سمجھ شاعری آتی تو ہے لیکن شعر پڑھتے وقت میں ذرا سا وزن جو ہے توڑ پھوڑ دیتا ہوں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر ہوتی ہے. شاعر بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. میر مہدی مجروح کا واقعہ کتنی دفعہ میں نے سنا ہے, غالب کا شعر کسی نے ان کے سامنے غلط پڑھ دیا, ارے تو جوتا لے کے مارنے دوڑ, یہ کیا قرآن اور حدیث سمجھ لیا کہ جیسا جا ٹھوک دیا؟ غالب کا شعر ہے, ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. تو غالب کے ایسے ہمدردوں اور طرفداروں سے معذرت کے ساتھ کہ ایک بہت مشہور مصرع ہے, میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا جو طریقہ ہمارا ہونا چاہیے محبان اہل بیت کا دشمنان اہل بیت لے لیتے ہیں, جو کبھی دشمنان اہل بیت کا طریقہ تھا وہ محبان اہل بیت لے لیتے ہیں. بہت ہی یہ سیریس مسئلہ ہے جس کی دو چھوٹی مثالیں سنی پھر میں اصل موضوع پہ آ جاؤں. باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام, یہ روایت وہی شروع کا جو ٹاپک تھا تھوڑا اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, موت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے لیکن یہ ظہور کے حوالے سے بھی اور جو اصول میں ابھی بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے بھی. فرماتے ہیں کہ ایک گھر ہے, واقعہ یعنی ایک واقعہ بتا رہے ہیں, مثال نہیں دے رہے, ایک گھر بنی اسرائیل کا, اوپر کی منزل پہ بڑا بھائی رہتا ہے, چھوٹے نیچے کی منزل پہ چھوٹا بھائی رہتا. بڑا بھائی ایتھیسٹ ہے, دہریہ, منکر خدا, چھوٹا بھائی توحید پروردگار کا ماننے والا. وہ اپنے کاموں میں لگا, یہ اپنے کاموں میں لگا, صرف شام کے وقت کھانے کی میز پہ یا دسترخوان پہ دونوں کی ملاقات ہوتی. اب آدھا گھنٹہ 40 منٹ جو ملاقات ہوتی, بڑا بھائی پورا زور لگاتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو اپنی اپنے راستے پہ چلا دے اور چھوٹا بھائی پورا زور لگاتا ہے کہ بڑے بھائی کو بھی امر بالمعروف کر کے راہ حق پہ لے کے آ جائے. لیکن عام طور پر مذہبی بحثوں کا نتیجہ کچھ نکلا نہیں کرتا, تو بحث ہو رہی ہے خالی بحث برائے بحث, 40 سال 45 سال 50 سال اس طرح گزرے. پہلے زمانے کی عمریں 80-90 کے اوپر ہی ہوتی, 50 سال سمجھیے کہ یہی بات ہو رہی. لیکن جیسا کہ تجربہ بھی ہے کہ پانی جیسی نرم چیز, 50 سال پتھر جیسی سخت چیز پہ بھی اگر قطرہ قطرہ گرے گا تو اس کے اندر سوراخ گڑھا تو کر ہی دیتا. یہ تو پھر بھی انسانی دل ہے, پتھر کی طرح تو سخت نہیں، مسلسل سنتے رہو اثر ہو کے رہے گا. یہی وجہ کہ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ گناہان صغیرہ سے بھی روکا، کہ ابھی جو گناہ صغیرہ ہے لیکن آہستہ آہستہ گناہ پڑتا رہے دل پر، گناہ کبیرہ کرنے میں بھی آدمی کو کوئی بات نہیں رہے گا. ہر چیز ایسی ہے جو ایک مجلس سے آ رہی ہے، ایک موضوع بن رہا ہے، لیکن اسی کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی باتیں آ ہی جائیں. 50 سال، آج بھی 50 سال گزر گئے، آج بھی دونوں نے کھانا کھایا، بڑا بھائی ثابت کرتا رہا اس کائنات میں کوئی اللہ نہیں، کیا چیز ہوتی ہے اللہ، اور چھوٹا بھائی ثابت کرتا رہا کہ اتنی منظم کائنات بغیر خدا کے ہو نہیں سکتی، لیکن روزانہ کھانا کھایا، خدا حافظ کا، اپنے اپنے بستر پہ چلے گا. لیکن وہ جو بڑا بھائی تھا، 50 سال جو اس نے دلیلیں سنی، آہستہ آہستہ اثر تو ہوا. آج بستر پہ لیٹا تو نیند نہیں آ رہی، میرا چھوٹا بھائی صحیح کہتا، کتنی اچھی اچھی اس نے باتیں بتائی، میں خالی زدم زدم اس کی بات نہیں مان رہا تھا. چلو چل کے آج اس سے معذرت کرو اور اس کے عقیدے کو قبول کرو. وہ چلا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا. ادھر چھوٹا بھائی جو 50 سال سے مسلسل سن رہا ہے کوئی اللہ ہے ہی نہیں، یہ دلیل وہ دلیل وہ دلیل وہ دلیل، وہ جو بستر پہ لیٹا تو اس نے سوچا میں بھی کتنا احمق و بے وقوف تھا، یہ غلط عقیدے کی وجہ سے اپنی زندگی کو بھی حرام کر لیا اور بڑے بھائی کو بھی پریشان کیا. اللہ کو نہ مانے تو زندگی میں ایسے، اللہ کو مانے تو قدم قدم پہ ریسٹرکشن آ جاتی. 50 سال میں نے اپنے آپ کو بلا وجہ زحمت میں ڈالا، یہ مت کھاؤ، وہ مت پیو، وہ مت دیکھو، وہ مت سنو، وہاں نہ جاؤ، یوں آپ دیکھیے تو قیدی قید. کتنی نان سینس بات تھی. چلو چل کے بڑے بھائی سے معافی مانگو، وہ اپنے کمرے سے نکل کے اوپر چڑھنے لگا. اب بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں جہاں پہ سیر کبھی مڑتی ہے وہاں پہ دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی. اس سے پہلے کہ ایک دوسرے سے کچھ کہیں، حیران ہو کے دیکھا، ارے آدھی رات کو تم کہاں جا رہے ہو؟ اور چھوٹے نے کہا آدھی رات کو آپ کہاں آ رہے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ جواب ملے، ملک الموت کے سامنے جو تمام انسانوں کی لسٹ ہے اس میں سے دو نام ڈیلیٹ ہو گئے. کیسے روحیں قبض ہوتی ہیں یہ طریقہ بتایا گیا. جیسے ہی نام ڈیلیٹ ہوتے ہیں ملک الموت کو پتا اسی سیکنڈ اس کو مارنا، کون آدمی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، شادی شدہ ہے، عالم ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. ایک لسٹ ہے، دو نام ڈیلیٹ ہوئے اور اس نے روح قبض کر دی، روحیں اس نے قبض کر دی، ایک سسٹم بنا ہوا. یہ بھی موت کے حوالے سے ہمارے پاس پورا ایک اتنا بڑا سبجیکٹ معصومین نے دیا ہے کہ 10-15 مجلسیں کچھ نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ ملک الموت نے روح قبض کی، اس کے آگے کام ختم. ملائکہ نقالہ کو یہ روحیں دی، ایک دوسری ٹیم ہے فرشتوں کی، اور وہ خود چلا گئے. یا مزید اس لسٹ میں سے کس کا نام ڈیلیٹ ہوا؟ ملائکہ نقالہ کا کام یہ ہے کہ نیک آدمی کی روح کو جنت میں پہنچائے، جنت تو نہیں وادی السلام، اور برے آدمی کی روح کو جہنم میں پہنچائے، جہنم تو نہیں وادی برہوت. یہی وہ کچھ حدیثیں تھی جو میں نے 3 دن پہلے کہا تھا، کہ میں بڑی تیاری کر کے آیا تھا کہ شب جمعہ اس سال یہ حدیثیں پڑھوں گا، لیکن چونکہ شب شہادت آ گئی اس کا حق سب سے بڑا تھا. خلاصہ یہ کہ اب دیکھیے، جب دنیا میں نئے نئے واقعات پیش آئے تھے تو ملائکہ بھی بعض اوقات ان کو پتا نہیں تھا کیا کرنا. کوئی نئی چیز ہو جس کو پہلے سے کمپیوٹر میں فیڈ نہ کیا ہو، کمپیوٹر کے پاس معلومات نہ ہو، آپ کمانڈ دیں گے کمپیوٹر کچھ نہیں کرے. وہ پوچھے گا واٹ از دس، مثلاً اس طرح کوئی سوال کرے گا شاید. تو خیر اب آج تک اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا آیا ہی نہیں تھا. ملائکہ نہ کالا چکرا گیا کہ وہ جو بڑا بھائی ہے اس کو جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں لے جائیں. پورے 100 سال وہ اللہ کا مذاق اڑاتا رہا، آخری 5 یا 10 سیکنڈ میں اللہ کو مان لیا. اور چھوٹے بھائی کو جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں، پورے 95 سال اللہ کو مانتا رہا، آخری 5 سیکنڈ میں کہا نان سینس، اللہ ہی نہیں. اب کیا کریں گے؟ پہلے 100 سال کو دیکھیں گے کہ 5 سیکنڈ کو دیکھیں گے؟ کہ ملائکہ چکرا ہے تو اللہ سے کہا ہم کو کیا کرنا، کہا بڑے بھائی کو جنت میں لے جاؤ، چھوٹے بھائی کو جہنم میں لے جاؤ. اچھا ملائکہ کوشچن تو کرتے ہیں نا، حضرت آدم کے موقع پہ سوال کیا، کہا خداوند یہ کس لیے، 100 سال اس نے تیرا مذاق اڑایا جنت میں خالی 5 سیکنڈ کی وجہ سے، اور 95 سال اس نے تجھے مانا جہنم میں صرف 5 سیکنڈ کی وجہ سے. تو پروردگار کی بارگاہ سے وہ جواب آیا جو اردو محاورے کے خلاف ہے، اردو محاورے کے خلاف ہے. پروردگار کی بارگاہ سے آیا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیدا کہاں ہوا، میں یہ نہیں دیکھتا اس کا بچپنا کہاں گزرا، میں یہ نہیں دیکھتا اس کی جوانی کہاں گزری، میں یہ نہیں دیکھتا اس کا بڑھاپا کیسے گزرا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وقت آخر اس کا عقیدہ کیا تھا، فیصلہ اس کے اوپر ہوتا. تو ساری زندگی مومن گھر میں پیدا ہوا، شیعہ گھر میں پیدا ہوا، سید گھر میں پیدا ہوا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا سب ٹھیک گزارا، لیکن آخری عمر کے اندر کلمہ کفر کا، سیدھا چلو جہنم. اور ایک کافر کے شرابی کبابی زانی گھر میں پیدا ہوا, ساری زندگی گناہوں میں گزاری, آخری مرحلے میں سچے دل سے توبہ کر لی, چلو جنت میں. اردو محاورہ بسم اللہ ٹھیک ہونا چاہیے, اور پروردگار نے کہا بسم اللہ ٹھیک ہو کہ نہ اس سے کوئی تعلق نہیں, اختتام اور انجام جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, چاہے موت کے حوالے سے ہو اور چاہے ظہور امام کے حوالے سے ہو, کیونکہ وہاں بھی یہ اینٹی کلائمیکس ہونے والا کہ ساری زندگی امام کا نام لینے والے, یاد کرنے والے, فریاد کرنے والے, تڑپنے والے, دعائیں نظمہ پڑھنے والے, الہی عظم البلا پڑھنے والے امام کے آنے کے بعد امام کے اگینسٹ ہو جائیں, اور جو ساری زندگی امام زمانہ کا مذاق ہی نہیں اڑاتے رہے, امام زمانہ کے ماننے والوں کا قتل عام کرتے رہے, ظہور امام کے بعد امام کو دیکھ کر واقعا ان کا انر چینج ہوگا, تلوار دیکھ کر فتح مکہ کی طرح سے ظاہری اعتبار سے چینج نہیں ہوں گے, دل سے بدلیں گے, انہیں اتنا ہائی اسٹیٹس ملے گا, اور زیادہ جل جائیں گے وہ لوگ جو ساری زندگی امام کا نام لیتے رہے. لیکن یہ والی چیز جو میں نے کہا کہ یہ اگر آپ بعد میں آئے, پہلے اس سے پہلے خود اس امام معصوم کا ذکر ہو جائے جس کی آج شہادت کی رات ہے, لیکن اسی ترتیب کے ساتھ. تو مسئلہ میں نے یہ واقعہ پڑھا کیوں تھا, نہ موت کے حوالے سے آج مجلس ہے, نہ اس وقت ظہور امام کا تذکرہ ہو رہا, اگر کے واقعے کا تعلق دونوں باتوں سے, پڑھا میں نے اس بات پہ تھا کہ کبھی ہوتا یہ کہ مومن کا طریقہ شیطان لے لیتا ہے, کبھی شیطان کا طریقہ مومن لے لیتا, فیصلہ ہوتا ہے آخری مرحلے پر, شروع والے پہ نہیں ہوتا کہ اسٹارٹ آپ نے کیسے کیا. اور اسی کی دوسری مثال سن لیجیے, بلکہ وقت اتنا زیادہ گزر گیا کہ میں صرف پہلی ہی مثال پہ اکتفا کر کے اصول دے دوں. معصومین نے روایات میں مومن کی ایک پہچان بتائی, اور بہت اہم روایت ہے اور بہت اہم پہچان, کہ مومن کسی کام میں بھی جلدی نہیں کرتا, جب بھی کوئی کام کرتا ہے سوچ کر سمجھ کر اس کے آپ کا ریفریش دیکھ کر اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا, جلدی نہیں کرتا سوائے پانچ چیزوں کے, پوری حدیث تو یہی سوائے پانچ چیزوں کے. نماز کا وقت آ گیا تو حتی الامکان کوشش کرے گا نماز کو جتنا جلدی پڑھ لے, البتہ کبھی کبھار ان سرٹن کیسز نماز کا کسی اور عبادت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو نماز کو ڈیلے کرایا جاتا ہے, لیکن ایک جنرل اصول ہی ہے, پھر ہر چیز کے اندر ایکزمپشنز ہوتے ہیں. دوسری چیز بیٹی کی شادی میں, تیسری چیز قرضے کی واپسی میں, قرضہ لینے میں نہیں قرضہ واپس کرنے میں مومن ہمیشہ جلدی کرتا, چوتھی چیز جنازہ دفن کرنے میں, اور پانچویں چیز اپنا وصیت نامہ تیار کرنے میں. خیر اب ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ ایک مجلس بن سکتی. جنرل اصول کیا ہے کہ مومن ہر کام ٹھہر کر آرام سے سوچ کر غور کر کے کرتا, اور شیطان ہر کام میں جلدی کرتا. اردو میں مشہور بھی ہے جلدی کا کام شیطان کا, اب بالکل الٹا ہو گیا. اب مومن کو بتانے کس بات کی جلدی, ہر چیز میں دوڑا بھاگا چلا جا رہا, اور اگر کوئی اس کا ساتھ نہ دے تو اس پر کریٹیسائز نہیں کر رہا ہے, بلکہ بعض اوقات تو اسے دائرہ ایمان سے باہر چل رہا ہے. شیطان کو بہت ایسا لگ رہا کوئی جلدی نہیں ہے, ہر کام بہت آرام آرام سے کر رہا. مومن کا طریقہ شیطان نے لے لیا, شیطان کا طریقہ مومن نے لے لیا, مطلب کیا ان باتوں کا؟ کچھ آپ کے سر کے اوپر سے یہ باتیں گزر رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا, تو چلے میں ذرا سی اس کی وضاحت کروں. شیطان کا کام جلدی کا ہوتا, اور عرب بھی ہر کام بہت جلدی میں کیا کرتے, بلکہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ملا نصیر الدین اس ٹائپ کے ملا تھے کہ علم ولم کچھ نہیں ہے, خالی لباس پہن کے آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے, اندر تو کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم اپنے آپ کو بتاتے, بتائیے عربی زبان میں ٹھنڈے شوربے کو کیا کہتے ہیں؟ اب بیچارے کو عربی آتی ہو تو بتائیں کہ ٹھنڈے کا عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں. ارے کیسے ہو سکتا آپ عربی نہیں جانتے؟ کہا تم عربوں کو نہیں جانتے ہو, ان کے پاس اتنا صبر کہا کہ شوربہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں اور کھائیں, تو ابھی گرم گرم ہی چولہے سے اترا اور ختم ہو جاتا. شیطان جلدی, جو عربوں کی عادت تھی جس کو اسلام نے آ کے بدلا, یہ سیرت رسول میں کل آنا تھا کہ پیغمبر نے بڑی تبدیلی یہ کی کہ عربوں کو روکا, لیکن عرب چھوڑیے ہم تو عرب نہیں نا, ہمارے لیے سنی شیطان. اس کا ایک ہی مشن ہے کہ آدمی کو گناہگار بنانا, لیکن اسے کوئی جلدی نہیں, اسے ہمیں اور آپ کو گناہگار بنانے کی کوئی جلدی نہیں, بہت آہستہ آہستہ کام کرے گا. مثلا اسے ہمیں شرابی بنانا تو ہمیں نہیں بنائے گا, وہ جا کے ہمارے پوتے کو اپنے ذہن میں رکھے گا اس کو شرابی بنانا, ہمیں آہستہ آہستہ اس کی جانب لے کر آئے گا. اسلام میں ایک مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ. دیکھیں یہ پہلا مرحلہ ہوتا آیا کوئی اسلامی ملک سے اور اس سے اگر شیطان کہے شراب پیو پتا ہے کہ نہیں پیے گا. بہت اچھی طرح سے شیطان ہماری نیچر کو جانتا, اس سے کہے گا تم شراب مت پیو, لیکن ایٹ لیسٹ شراب کے دسترخوان پہ اگر کبھی بیٹھنا پڑے, کوئی پارٹی میٹنگ ہو, کوئی آفس کی میٹنگ ہو, کسی دوست کے ساتھ ہو, ہم تو نہیں پی رہے شراب. اب دیکھیں شریعت کا مسئلہ کیا ہے, شراب پینا تو ہے ہی حرام, ایسے دسترخوان پر بھی بیٹھنا حرام ہے جس پہ شراب فرض کی جا رہی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر آپ نے اپنی ڈیفنس لائن کو ذرا سا بھی توڑ دیا, ذرا سا بھی اس میں اتنی جگہ دی کہ شیطان پینیٹریٹ کر سکے, چاہے یہی کہہ کر میں خود تو کوئی حرام نہیں کر رہا ہوں, دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور وہ ان کے مذہب میں جائز ہے, میرا ان سے کیا تعلق. شراب کے دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے, چاہے آپ سے 50 میٹر دور شراب سرو کی جا رہی, لیکن اگر دسترخوان ایک ہے تو جائز نہیں. کیوں؟ شیطان کا طریقہ یہ ہوتا. ہماری عورت کو اگر بے حجاب کرے گا اس اسٹائل کا کہ یہ عورت سوئمنگ کاسٹیوم میں گھومتی پھرے تو ایک دم سے نہیں کرے گا. اب یہ خالی اسکارف اتر کے گلے میں یا دوپٹہ اتر کے گلے میں آئے گا اور اتنے بےودا انداز سے آتا ہے کہ دل کیا تھا اسی کو کھینچ لو اس دوپٹے کو, لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. خالی ایک محاورتن بات کہی ہے میں نے, یہ اتنا بڑا گناہ کو تھوڑی ہے کہ اس کی بنا پہ قتل کر دیا جائے. خیر خلاصہ یہ کہ وہی جو آج دو نقاب ڈال رہے ہیں, اگر ذرا سا بھی انہوں نے اپنے ڈیفنس کو لوز کیا تو آپ دیکھیں گے ان کی بیٹی نہ صحیح تو ان کی پوتی ملی اسکرٹ پہن کے ساری دنیا میں گھومتی پھر رہی ہوگی, اچھلتی کودتی پھر رہی ہوگی. شیطان کو بہت آہستہ, خاص طور پہ آج کے زمانے میں. آج کا زمانہ اس کی خصوصیت رسول اللہ نے بتائی کہ آخری زمانہ بڑا تیز ہو جائے گا. جو کام تم لوگ ایک سال میں کرتے ہو وہ لوگ ایک مہینے میں کر لیں گے, اور جو کام تم ایک مہینے میں کرتے ہو آخری زمانے کے لوگ ایک دن میں کر لیں گے, اور جو کام میں تمہیں پورا دن لگتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں کر لیں گے. میں نے پچھلے سال بھی پڑھی تھی یہ حدیث, یہ ہر سال پڑھی جاتی ہے, اتنی مختصر تھی حدیث. ہر چیز زمانے میں فاسٹ ہو جائے گی, لیکن شیطان اپنے کام کو بہت سلو کرے گا. اسے ہمیں شرابی بھی بنانا, اسے ہمیں ڈسکو ڈانس کا عادی بھی بنانا, اسے ہمیں بے نمازی بھی بنانا, اسے ہمیں حرام کھلانے کی عادت بھی ڈلوانا ہے, اسے بتر کے واجبات کی عادت بھی ڈلوانا, ایک دن میں نہیں کرے گا. بہت آہستہ آہستہ کر دے. ذرا سوچیے آپ کہ جن گھروں کی حالت میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھی, کیا آپ کا اندازہ میں کتنا پرانا ہوں؟ شیطان کا ساتھی ہوں. ہو سکتا ہے کسی اور حوالے سے, ایج گروپ کے حوالے سے نہیں. 50 سال سے زیادہ میری عمر نہیں ہے. میں عورتوں کے انداز میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ 18 کی رہتی ہے, لیکن اس مختصر سے زندگی میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ زمانہ تھا کہ اس گھر میں وہ بہت ہی مشہور ہے, وہ خاندان ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کی توہین. ہمارے یہاں پاکستان میں 65 انڈیا پاکستان وار سے پہلے ریڈیو کو اٹسیلف ایک حرام چیز سمجھا جاتا تھا, کیونکہ زیادہ تر اس سے وہ ریڈیو سیلون اور پتہ نہیں کون کون سے وہ آتے تھے جس میں گانے ہی گانے ہوتے تھے. وہ خاتون 65 کی جنگ کو شیطان نے ایک ذریعہ بنایا کہ اب نیوز کے لیے ریڈیو خریدا گئے. یہ نیوز کے نام سے جو جس طرح سے میڈیا ہمارے گھروں میں داخل ہوتا, ڈش لگوانے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ نیوز, انٹرنیٹ لگوانے والے بھی کہتے ہیں کہ نیوز اور نالج. وہ ایک بہرحال بہت بہت موضوع آگے بڑھ رہا ہے, امام حسن کا تذکرہ رہا جا رہا. خلاصہ یہ کہ میرے سامنے کی بات ہے, میرا بچپنا تھا, انتہائی شریف اور محترم گھرانہ, اور وہ گھر میں داخل ہوئے دوسرے پڑوسی کے, اور اس کے یہاں ریڈیو بج رہا تھا, گانا نہیں خالی ریڈیو, نیوز آ رہی تھی. چیخ مار کے یہ بچیاں بھاگی اپنے کانوں کو بند کرتے, اور آج انہی کی بیٹیاں پاکستان فلم انڈسٹری کی مانی بھی اداکارہ اور گلوکارہ. خالی ریڈیو کی نیوز کی آواز کان میں پڑی تو چیخ مار کے بھاگی جیسے کسی نے قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اب کوئی جلدی نہیں, وہ بہت آہستہ آہستہ کام کر رہا. ہماری نسل نہیں, اس کے بعد کی نسل کو اس نے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے. اس کا اصل مقصد اسے بالکل بے دین بنانا, ہمیں نہیں. لیکن وہ آہستہ آہستہ ہمارے ڈیفنس لائن کو توڑ کے پینیٹریٹ کرتا. حجاب کے حوالے سے ایک دم سے منی اسکرٹ نہیں بنائے گا, اسٹیجز میں لے جائے گا. گانے بجانے کے حوالے سے بھی, نمازیں ترک کرنے کے حوالے سے بھی, اور سارا اسلام چھوڑ دینے کے حوالے سے بھی. یہ جو اس وقت ایک ایک دو دو مثالیں آنے لگی کہ جی ہمیں اسلام نہیں چاہیے، یہ وہ جبرائیل کا جملہ کہ ایک وقت آ جائے گا کہ اکثریت کہے گی ہمیں اسلام نہیں چاہیے، اسلام کی وجہ سے کون ہماری نہ ترقی ہو رہی ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، نہ ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. اپنی ساری کاہلی، سستی، لاپرواہی، حماقت کو اسلام پہ ڈال کے کہیں گے اسلام نہیں چاہیے. آج جو چیز آپ کو ناممکن نظر آ رہی ہے، تیسری جنریشن یہ ہے شیطان کا. اور مومن وہ ہر چیز میں اتنی جلدی کر رہا، نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، خود بھی حماقت کرتا ہے، مرادے سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ بھی یہی حماقت کریں. جبکہ مومن کی پہچان ہے کہ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا. مومن کی حماقت وہ کس حوالے سے، وہ بھی سن لی. دنیا بھر کا اصول ہے کہ کوئی بھی نئی دوا بنتی، کوئی بھی نئی ایجاد آتی، فوری طور پہ اسے قبول نہیں کیا جاتا، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد. لیکن یہاں کوئی نئی چیز دنیا میں آئی، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس پہ ریسرچ کر لی. اب ہمارے نوجوان اپنے مراجع سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی دمے بتا دیجئے کہ جائز ہے کہ ناجائز. وہ کہتے ہیں خیر وہ نئی چیز، پہلے دیکھنے دو، سمجھنے دو، اس کے نتائج سامنے آنے دو. تو ٹیسٹ یو بیبی سے لے کے کلوننگ اور کلونی سے لے کر جینیٹک انجینئرنگ کی آئندہ جتنی ترقی فوری، ٹھہرو، اتنے جلدی اس کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا چھوٹا سا گناہ یا غلطی نہیں ہے کہ جس کو آج کیا تو کل اس کا ازالہ ہو جائے گا. اس کے اندر اگر خرابیاں آئیں تو پوری جنریشن تباہ ہو جائے گی. نہیں، جلدی فوری طور پر. جنہوں نے کلوننگ کیا انہوں نے بھی ایک دن میں کلوننگ نہیں کی، کتنا غور کیا، کتنا سوچا، اس کے آفٹر ایفیکٹ دیکھے، لیبورٹری میں ہر چیز کو انڈر آبزرویشن رکھا، سب جا کے چیز سامنے آتی. اور ہمارے یہاں اب یہ میں نے بہت چھوٹی مثال دی، مرجعیت، فوری فتوا دیجئے یہ حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز. لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس سے بڑا مسئلہ ظہور امام. فوری، جلدی، فوراً ادھر کوئی نشانی سامنے آئی، دو پڑا مومن. اب یہ ظہور امام میرا اتنا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ اس میں میں جاؤں گا تو آج کی رات کا حق رہ جائے گا. تو آج کی رات کا حق ابھی شروع ہو رہا، اور یہ جو بات رہ گئی شاید کل کی مجلس میں آ جائے. لیکن اب سنیے ایک حدیث، صادق آل محمد امام جعفر صادق افضل الصلاۃ والسلام. جو لوگ انٹرنیٹ پہ مجلسیں سن رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ صلوات کی اتنی ٹھنڈی آواز سے نہ سمجھے کہ مجمع نہیں ہے، مجمع تو بہت زیادہ، لیکن پتا نہیں کیوں بڑا ٹھٹرا ہوا مجمع. یہ آپ کی آوازوں، لوگ باہر سے فون کرتے ہیں یا ای میل آتے ہیں کہ مولانا اندازہ ہوا آواز سے کہ کل کوئی بھی نہیں تھا، مجھے تو کبھی مجمع کی پرواہ بھی نہیں، بلکہ الٹا میں ایسی باتیں کرتا ہوں کہ آنے والے لوگ بھی نہ آئے. لیکن مجھے صرف یہ احساس ہے کہ چونکہ آج ایک امام معصوم کی رات ہے تو لوگ یہ نہ سمجھے، جب ٹورنٹو اتنا بدل گیا ہے کہ امام معصوم کی شہادت میں لوگ گھر سے نہیں نکلتے. نہیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہیں، کل کا مجھے کوئی نہ پرواہ نہ فکر. خلاصہ سنی، وہ یہ کہ امام نے فرمایا کذب الوقاتون و علق المستاجرون و نجل مومنون الصابرون. یہ بھی ایک بہت اہم حدیث، خاص طور پر آج کل جب ہمارے بچوں اور نوجوانوں میں ظہور امام کے بارے میں جاننے کا جذبہ ایسا پیدا ہوا کہ تین دن پہلے جو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے ہمیں جا کے یاد دلانا پڑتا تھا فلاں واقعہ ہوا یہ ظہور کی نشانی، اب بچے آ کر پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا ضرور یہ نشانی ہوگی، یہ آپ بتائیے. تو یہ جو جذبہ پیدا ہو گیا اس کے حوالے سے امام فرماتے ہیں. میں اس حدیث کی تشریح اس وقت نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ حدیث آ چکی ہے کہ جو میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کا وقت معین کرے اسے جھوٹلا دو، جھوٹا، اور جو میرے بیٹے کے ظہور میں جلدی کرے گا وہ بھی مارا گیا. حالانکہ المستعجلون، جو مستعجل ہوگا، بہت جلد بازی کرے گا، جلدی سے امام آ جائے، وہ بھی ہلاک ہو گیا. نجل مومنون الصابرون، نجات انہی کو ملے گی جس کا ایمان بھی پختہ ہے اور جو صبر کے ساتھ امام کا انتظار کر رہا. کیونکہ روایتوں میں بھی یہ بات ہے اور کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ دشمنان اسلام ایسے زندہ اور جیتے جاگتے عقیدے کو آسانی سے برداشت نہیں کریں گے. وہ اسی عقیدے کی مدد سے ہمیں مس گائڈ کریں گے جو روایتوں میں آیا کہ سچے سے پہلے کم از کم جھوٹے تو ساتھ آئیں گے. وہ یہی چیز ہے وہ جھوٹے یہ کو تھوڑی کہیں گے کہ میں جھوٹا امام ہوں, مجھ سے آپ انٹروڈیوس ہوئیے, وہ تو اپنے آپ کو سچے ہی کہیں گے. تو جو جلد باز, ہر چیز میں اس کو جلدی چاہیے. اب ظہور امام کے حوالے سے ایک بات کروں اور اس کے بعد آج رات کا حق, اسی جملے سے ظہور امام کے حوالے سے بات یہ کہ مثلا میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا, وہ اس سے پچھلے سال کے ایک واقعے کی وجہ سے کہا تھا, اور اس وقت ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو لاسٹ ایئر کے ایک واقعے کی وجہ سے. یہ تین سال سے سیکوینس بن رہی. شہید باقر الحکیم, ان کی عظمت, ان کی قربانیاں, عراق کے اس جہاد کے لیے جس طرح انہوں نے اپنے خاندان کے کٹے ہوئے سر دیکھے, وہ ایک ایسا موضوع جس پہ دو سالوں میں بہت کچھ کہا گیا. لیکن جس وقت وہ ایک عجیب شان کے ساتھ عراق پر داخل ہوئے تھے تو کتنے ہی مومنین کرام کی زبان پہ آیا کہ سید حسنی آ گئے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں سید حسنی کو سمجھاؤں. امام کے آنے سے پہلے کا وہ عظیم انقلابی لیڈر جو اپنے فوج کو بھی اور جس علاقے میں انقلاب لایا اسے بھی امام کے حوالے کرے گا, ہینڈ اوور کرے گا, ہاتھ سے ہاتھ ملائے گا. ایک ہوتا ہے کہ کہنا اندازہ ہے, ایک کہنا کہ نہیں یہ ہے وہی. اور انٹرنیٹ کی وجہ سے تین سال پہلے یعنی دو سال پہلے ہر طرف یہ خبر گردش کر گئی. اب جو روایتوں میں سید حسنی کی تفصیل آئی وہ بھی سب ان پہ پوری اتر رہی, حتیٰ جو سید حسنی کی شکل و صورت روایتوں میں آئی وہ بھی پوری اتر رہی. لیکن وہی اسلام کا اصول, جلد بازی نہیں, ٹھہرو, صبر کرو, حالات کو دیکھو, واقعات کے دیکھو. ٹھہرنے اور صبر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت کی عظمت کم کی جا رہی. پھر پچھلے سال مجھے یاد ہے میں نے یہی مثال دی تھی, جنہوں نے ان کو سید حسنی سمجھ لیا, یہ تو کہیے کہ ابھی دیگر علماء تھے جنہوں نے بتایا کہ اتنے جلدی نتیجے پہ چھلانگ نہ لگاؤ. لیکن اگر یہ نہ ہوتے, یا وہ جو جبرائیل نے کہا کہ نوے مرحلے میں میں علمی لے کے چلا جاؤں گا, اور سید حسنی سمجھ لیا جاتا اور پھر شہادت بھی ہو جاتی, تو سید حسنی کی خاصیت یہ کہ وہ امام کے حوالے اپنی حکومت کریں. سید حسنی مارے گا, امام نہیں آئے, دیٹ مینس امام ہی نہیں. چاہے چیز آپ کو کتنی ہی اٹھ پٹانگ اور نانسنس لگے لیکن ہوگا ایسا ہی. صاحب آئیے, یہ تو دو سال پہلے کی بات تھی جو لاسٹ ایئر میں نے مثال دی, جلدی نہ کرے. لاسٹ ایئر کی بات, عراق کے اندر ایک ایسی شخصیت سامنے آئی کیا بھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس طرح سے چل رہا ہے, اس کا علم کیا ہے, اس کا تجربہ کیا ہے, اس کے پاس بصیرت کتنی ہے, یہ سوچے سمجھے بغیر. تو یہ ہے وہ شخصیت کہ جو اپنے اس انقلاب کو امام کے حوالے کرے اس تیزی کے ساتھ. اب میں خاص اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو دشمنان اسلام کا ایک طریقہ روایتوں میں بھی ہے اور 1898 کی کانگریس میں بھی طے ہوا, وہ یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت میڈیا میں حاصل کریں گے کہ جس زیرو کو چاہیں راتوں رات ہیرو بنا دے, اور جس ہیرو کو چاہیں راتوں رات اس کو زیرو کر دے. راتوں رات, یہ نہیں ہے کہ آج انسان بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑا سمجھدار ہے, حقیقت جانتا ہے, آج بھی اتنا ہی بے وقوف ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ بے وقوف ہے. کیونکہ پہلے لوگوں کے پاس آنکھیں اپنی تھی, کان اپنے تھے, دماغ اپنا تھا. آج جو جس طرح سے ہمارے بزرگ یا جوان آفس سے آئے اور آ کے بیٹھ گئے ٹی وی کے سامنے, چاہے توجہ بھی نہ دے رہے, لیکن اب آنکھیں ان کی نہیں رہی, وہ وہی دیکھتے ہیں جو دکھایا جا رہا, وہ وہی سنتے ہیں جو سنایا جا رہا, وہ وہی سوچتے ہیں کہ جو ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے لوگ ویل انفارمڈ اور ویل اویئر, میرے اعتبار سے اتنے ہی آج کے لوگ احمق, بے وقوف اور بدھو ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کیا ہو رہا, جو بتایا گیا بس اس پہ یقین کر دی. ہمیشہ جب طرفہ بات آتی ہے. اچھا, خود ابھی بھی اسی میڈیا سے چھن چھن کے کچھ خبریں بعد میں آ جاتی ہیں, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 1 سال بعد, تو اندازہ ہوتا ہے ہم کتنے غلط تھے. لیکن آج آدمی کے پاس وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا کہ اپنی غلطی پہ شرمندہ اور آئندہ یہ غلطی نہ کرے. ابھی مثال آ رہی ہے, ابھی تو مثالیں چل رہی ہیں. اتنا اس شخصیت کو بڑا سمجھ لیا گیا. اب میں خاص اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو جرنل اصول, زیرو ہوتا ہے اس کو ہیرو بنا دیتے. کسی میڈیا نے قذافی کو اتنا بڑا مخلص اسلام اور دشمن ویسٹ ثابت کیا تھا, اور راتوں رات وہ ہیرو زیرو بھی بن جاتے ہیں. اور یہ تو خیر مثال ہی غلط تھی، لیکن جیسے پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقادر خان کی مثال، کہاں کس طرح سے بے تاج بادشاہ تھے، دلوں پہ حکومت کرتے تھے، زیرو لا کے رکھ دیا گیا، راتوں رات یہ کام ہوتا ہے، دو سال چار سال ان کو نہیں چاہیے اس ماحول میں، مومن کو اور احتیاط کرنا، کوئی ہیرو بن رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ ہیرو نہ مانے ٹھہر جائے، اور کوئی زیرو آ رہا ہے میڈیا میں تو اس کو ابھی زیرو نہ مانے ٹھہرے اور غور کرے۔ اب جیسے جو لاسٹ ایئر کی مثال آج آ رہی، دو سال پہلے شہید باقر الحکیم کی مثال، آپ میری مجالس سنیں، آپ میرے پرانے کیسٹ معلوم کریں، ہمیشہ سے علماء کا میں نے احترام بھی کیا، ان کا ذکر بھی کیا، اتنی ساری میری تقاریر فقط علماء کے حالات پر، اور مجلسوں میں بھی آپ دیکھیں اکثر تذکرے آ جاتے ہیں، لیکن میں نے یہی کہا کہ شخصیت کی عظمت میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنے جلدی اس کو کسی ایسی شخصیت سے نہ ملائی جو روایتوں میں آخری زمانے کے حالات سے آئیے ٹھہری، اور اب آئیے پچھلے سال اور اس سال، اتنا زیادہ ہمارے جذباتی نوجوان اور بوڑھے عراق میں شخصیت بن رہی اس کے پیچھے چلے گئے، اتنا زیادہ، بات یہ کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ کیا آیت اللہ سیستانی تک کو پیچھے چھوڑ دیا گیا جو مسلمت ثبوت مر گئے۔ اچھا پیچھے چھوڑ دینے کا لفظ بھی میں نے بڑی احتیاط سے استعمال کیا، توہین، ظالم گلوچ، اعتراضات، کسی نے کہا بزدل ہے، کسی نے کہا فلاح کے ایجنٹ ہے، کسی نے کہا خاموشی کیوں ہے، کسی نے کہا ظالم کے ساتھی ہیں، وقتی طور پہ چند ابھی چند ہفتے اور چند مہینے ہوئے اور حالت ہی ہو رہی، یہ جذباتی بنا، یہ فوری طور پہ نتائج پہ چھلانگ لگانا، ایک سال کے بعد کیا ہوا، وہ شخصیت کہاں گئی، اور اس الیکشن کے اندر اس کو کتنی سیٹیں ملی، اور ہمارے مرجے، دیکھیے ایک سال بہت کم مدت ہے، تو پروردگار کی کوئی ایسی مسئلہ ہے کوئی کہ ایک سال میں آیت اللہ سیستانی کی شخصیت اتنی ابھر کے سامنے آ گئی، ورنہ تو 18-20 سال بھی لگ سکتے ہیں، 18-20 سال یہ عظیم مرجی ہم سے اس لیے گالیاں کھاتا کہ ہم نے شیطان کا طریقہ اختیار کیا، فوری طور پہ نتیجے میں جمپ لگا، اگر کوئی خاموش ہے تو یہ بھی نہ سوچو کہ کیوں خاموش، ہمیں خاموشی پسند نہیں، جو ہمیں پسند نہیں مرجے کو وہ کرنا، جو ہم چاہیں ویسا ہونا چاہیے مرجے کو، شیعت کا اصول ہے جو مرجے کا ہے ویسا مومن کو بننا، مومن کا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں مرجے ویسا بنے، میرا دل چاہتا ہے لڑ مر کے جان دے دینے کا، مرجے بھی ایسے ہی کرے۔ دیکھیے فوری طور پہ جو نتیجہ پچھلے سال نکالا تھا، جو شخصیت، میں ابھی اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جو شخصیت آیت اللہ سیستانی کے کسی طرح سے برابر کی نہیں، انہیں آیت اللہ سیستانی پہ ترجیح دی جا رہی، اور وہ بھی فقط اس میڈیا کی رپورٹوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ ویسے اس میڈیا کو گالی بھی دیتے ہیں، ویسے اسی میڈیا کو گالی دیتے ہیں، وہی آرٹیکل چھپ رہے ہیں، کیونکہ ایران سے تو ایسا نہیں ہوا، ایران میں حضرت آیت اللہ خامنائی نے ہمیشہ یہ کہا کہ عراق کے مومنین ہم سے کیوں رجوع کر رہے ہو، مرجعیت نظر تمہارے پاس موجود ہے، ہر مسئلے میں ان کے پاس جاؤ، حفظ اللہ الشریف، اس کے بغیر کوئی کسی مرجع کا نام نہیں آتا جو عراق میں، وہ والا میڈیا نہیں دیکھ رہے تھے یہ لوگ کہ وہی ورلڈ میڈیا کے جی وہ فلاں کا ایسا جہاد دکھا رہا ہے بی بی سی، اور فلاں کی ایسی اسپیچز بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو میڈیا کل تک قابل مذمت تھا آج اسی میں ایک شخصیت بن رہی ہے، تو اتنا ہم نے اس کو بنا دیا۔ شخصیت کے خلاف میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مت میرے جملوں کو غلط نہ سمجھے، میں کہہ رہا ہوں جب آیت اللہ سیستانی کو اتنا ان کے مقابلے پہ گرا دیا گیا کہ مجاہد ہے تو وہ اور امریکن ایجنٹ ہے تو یہ جو نعوذ باللہ ایک ڈس بیلنس پیدا ہو گیا، فقط اپنی کم علمی کی بنا پر، پورا بیک گراؤنڈ بھی ان کو نہیں پتا تھا حالات، یہ تو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ پروردگار کی کوئی مسئلہ ہے تو کہ چند مہینوں میں معاملہ کھل کے آ گیا، لیکن فرض کیجیے ابھی نہیں آتا، چار پانچ سال ایسے ہی چلتے، آیت اللہ سیستانی خاموش بیٹھے نظر آتے، اور کوئی آدمی شیر کی طرح گرج رہا ہوتا، تو جو لوگ ابھی تک چند مہینوں میں ٹھیک رہے وہ بھی آہستہ آہستہ بدل جاتے۔ یہ وہ مظلومیت کی انتہا تھی جس کا سامنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا۔ لیکن مزاج یہی تھا، یہ مت سمجھیے کہ وہ امام معصوم تھے ان کے سامنے کون بولے گا، جب بدتمیزی مزاج میں آتی ہے تو جو سامنے آ جائے آدمی اسے جا کے بھر جاتا، جب مزاج میں نہ احترام علماء ہو، نہ شریعت کی حدود کا لحاظ رکھا جائے، نہ یہ پتا چلے کہ قرآن بتوں تک کو برا کہنے سے روکتا ہے کہ اپنی زبان کو کیوں آلودہ کرتے ہو، تو پھر وہ کسی کا خیال نہیں کرتا، آج اس کے سامنے مرضی ہے تو مرضی کے بارے میں بولتا. کتنا نقصان ہم نے پاکستان میں اٹھایا انقلاب اسلامی ایران کے فوراً بعد. آج وہ لوگ پچھتاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی حماقت کی. ارے آج اب پچھتانے کا فائدہ کیا؟ اللہ کے یہاں در توبہ کھلا ہے، لیکن جو نقصانات قوم کو پہنچا دی انقلاب ایران کے فوراً بعد کیا ہوا؟ بلا وجہ، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی دو چیزوں کو ٹکرانے کی. حضرت امام خمینی کے انقلاب کے حوالے سے مرحوم مرجع آیت اللہ خوئی اعتراضات کی بوچھاڑ ہو گئی. وہ تو اتنی اسٹیبلش شخصیت کہ پھر نتیجے جو نہیں بھی تھے انقلاب کے مخالف ان کو کیا گئے، اور جو نہیں بھی تھے حضرت امام خمینی کے مخالف ان کو مخالف کیا گئے. 10 سال ایسے ضائع کر دیے حضرت آغا خوئی کی مخالفت کرتے ہوئے. آج وہی لوگ جوان بھی ہیں اس میں جو اب مڈل ایج میں جا چکے ہیں، بعض کم علم رکھنے والے علماء بھی آگے کہتے ہیں بہت غلطی ہو گئی، سارا کام ہی ہمارا رک گیا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں در توبہ ہر وقت کھلا، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹ جو ہے اس کی ذمہ داری آدمی پہ آگے رہتی. لیکن یہ والا تو موضوع پھر اتنا لمبا چھڑ جائے گا کہ میں جو تاریخ ہے صرف اس لیے ایک مثال دی کہ اس سے پہلے یہ غلطی ہو چکی. ادھر آپ ان شخصیتوں کی پاکیزگی نفس دیکھی کہ جنہیں ساری دنیا کی ایسی حکومت مل رہی ہے. حضرت امام خمینی فرماتے ہیں لیکن مرجعیت آغاز خوئی کی بھی ثابت. ادھر رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی پاکیزگی نفس دیکھی، ولی فقیہ ہیں لیکن کہتے ہیں عراق کے مومنین ادھر جائیں. کوئی ملتی ہے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں ایسی مثال کہ اپنے پارٹی کے ممبر کو ادھر بھیجا جائے؟ جہاں خدا ہو، جہاں خوف خدا ہو، جہاں پاکیزگی نفس ہو، جہاں معصوم امام کا اتباع ہو، وہاں پہ ایسے جملے آتے ہیں. گڑبڑ کرتے ہیں وہ بچے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں. کسی دشمن اسلام نے ان کو کوئی الٹی سیدھی بات بتا دی، سمجھنے لگے کہ یہی حقیقت. لیکن اس میں سخت ترین زمانہ جو سب سے ٹف جہاد تھا وہ حسن مجتبیٰ کو کرنا پڑا. اب ذرا سوچی آج کے حالات ذہن میں رکھ کر، آج کے حالات دنیا کی ایک ایسی طاقت جس کی شرارت، جس کی خباثت، جس کا ظلم، جس کا کینہ، جس کی دشمنی، جس کی عداوت ہر ایک پر واضح. ہمارا ایک مرجع، کوئی ایک مرجع، میں مثال دے رہا ہوں، ایک بار اس سے ہاتھ ملائے، مذاکرات کی میز پر بیٹھے، دستخط کرے اس کے ساتھ کسی ایسے سلو نامے پہ جس کی شرط یہ ہو کہ فی الحال ہم اپنی نہ امامت کا اعلان کریں گے، نہ ہی جو حق خلافت ہمارا اس کی ڈیمانڈ کریں گے. ہم جا کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں. اس مرجع کو ہماری اپنی قوم زندہ رہنے دے گی؟ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے حاکم شام کے مقابلے میں. شیعان حیدر کرار کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ظاہری اعتبار سے بھی، اور اسلام کے لیے سب سے بڑی بیماری بھی. زیارت عاشورہ میں اگر اس پورے خاندان پہ لعنت آئی ہے تو کسی وجہ سے آئی ہے. دشمنی اسلام میں ڈوبا ہوا، اور سب سے بڑی بات حسن کے اپنے بابا کو ممبروں سے ہر جمعے کے دن برا بھلا کہنے کی رسم بد رائج کرنے والا. اصول نامے میں یہ تھا کہ حسن کی موجودگی میں کسی ممبر سے یہ نہیں کہا جائے، لیکن باقی یہ سلسلہ چلے گا. اور حسن مجتبیٰ نہ صرف یہ کہ صلح نامے میں دستخط کر رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد کے ظاہری حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ گویا گھر جا کے بیٹھ گئے. میدان میں نکلا ہوا مجاہد حسن کے ساتھ فوجیں تھیں. میرا مولا اپنی شہادت سے پہلے پورا وہ لشکر تیار کر چکا تھا جو عید کے فوراً بعد حاکم شام کے ملک پہ حملہ کرنے والا تھا. جمل، صفین، نہروان کے بعد چوتھی جنگ کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، صرف عید کا انتظار تھا. رمضان ختم ہو اور عید آئے تو جب شہادت ہو گئی پورا تیار شدہ لشکر حسن مجتبیٰ کو مل رہا. یہاں تو لوگ کہیں گے کہ اگر تنہا بھی ہے مرجے جائے جا کے مر جائے، لیکن کسی بھی اسلام دشمن طاقت سے نہ مذاکرات کرے نہ ڈائلاگ کرے. اور وہاں تو پورا لشکر بھی حسن کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ مذاکرات کیے اور بات چیت کی، بلکہ اس کے بعد ظاہری اعتبار سے ایسا لگا جیسے خاموشی. وہ ہمیں پتا ہے کہ اندرونی طور پہ کام ہو رہا، لیکن اس لیے कि आज हम 1200 1300 साल बाद उसको देख रहे हैं, अगर उसी जमाने में होते तो इसी अंदाज से हम कहते ये कैसा इमाम, इस्माइली या शश इमामी जो कहलाते हैं, तो असल में 5 इमामी, उन्होंने हसन मुश्तबा को इसीलिए होदा इमामत से निकाला, कहा कि वो तो खुद ही साइन करके कहेगा कि मैं इमाम नहीं हूं, तो हम क्यों उनको इमाम माने। और जैदी मजहब जो शिया से निकला लेकिन एक गुमराह फिरका, और वो जो यमन में पिछले पूरे साल वाकयात होते रहे, पता नहीं आप लोग उससे अवेयर हैं कि नहीं, हम लोग पाकिस्तान के देहातों में बैठ के हमको पता कि यमन में क्या हो रहा। उसने भी इमाम हसन को निकाल दिया इमामत की फहरिस्त, और क्या नारा लेके गदा के निकाला, इस्माइली फिरके ने इमाम हसन को इमामत से निकाला ये कहकर कि जब वो खुद इमामत छोड़ बैठे तो हम कौन है उनकी तरफ से बोलने वाले। ये तो फिर भी कुछ समझ में आने वाला, गलत है लेकिन फिर भी कुछ समझ में आ रहा। जैदी मजहब, उन्होंने इमाम हसन को किस वजह से निकाला फहरिस्त इमामत से, जिस वजह से लोग आयतुल्लाह सिस्तानी को मरजैयत से निकालने की कोशिश करते हैं, बल्कि निकाल चुके हैं अपने हिसाब से, तो हैरान है कि अब तक वो कैसे जमे हुए हैं और लोग कैसे उनकी तकलीफ कर रहे हैं, किस वजह से। वो ये नहीं कहते कि उन्होंने अपने आप को इमामत से निकाला, नऊज़ बिल्लाह उनका जुमला ही है कि इमामत की शर्त है कि उसको सजा होना चाहिए बहादुर, जो बुजदिल है और दुश्मन से मुआहदे में दस्तखत कर ले वो इमाम नहीं हो सकता। क्या बेआईन नहीं यही अल्फाज बाज महाराजे के लिए इस्तेमाल नहीं होते, वो मुकाबले में ले आते हैं हसन, हसन के मुकाबले पे हुसैन को कहते हाँ इमाम हो तो ऐसा शुजा, मर गए लेकिन यजीद की बहत न की। और हसन ये जैदी फिरके का एक बहुत ही मशहूर नजरिया, मौला के बाद दूसरा इमाम हुसैन को मानते हैं शजाअत, जबकि उन बेचारों को नहीं मालूम कि 49 हिजरी में हसन शहीद हुए और 61 हिजरी में करबला का वाकया पेश आया, 12 साल तो हुसैन भी उसी तरह से नजर आ रहे थे। तो जो लोग करबला से पहले मर गए वो हुसैन को भी वैसे ही समझ रहे थे जैसा हसन को वो समझ रहे थे, क्या कि ये इमामत के लायक नहीं है नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि बहादुर नहीं। बहादुरी किस चीज का नाम है ये एक अलग मसला है, बात बहुत फैल जाएगी, लेकिन हसन मुश्तबा के साथ जो सबसे बड़ा मसला पेश आया वो उसके उनके अपने मानने वाले, वही लफ्ज कहे गए। देखिए अजीब बात, वही लफ्ज कहे गए कि जो आज बाज मुखलिस लेकिन कम मालूमात रखने वाले मरजैयत के बारे में कहते हसन बहादुर नहीं घर में बैठ। इमाम हसन ने तो सुल्हनामे में एक शर्त ये भी लगाई थी कि हर साल बैतुल माल में से इतना हमको दिया जाएगा, क्यों तुम्हारे बाप का खजाना नहीं है, ये मुसलमानों का हक है, इसमें से इसको लेना है जबरदस्ती भी लिया जा सकता, लेकिन ये शर्त बस यूं देखी दुश्मना ने इस्लाम ने दुश्मना ने अहले बैत ने इसको ट्विस्ट किया, कहिए है तुम्हारा इमाम पैसे एक सालाना एक ग्रांट मंजूर करा लिया घर में बैठ, बहादुर नहीं है मर्जे के बारे में कहा जाता बहादुर नहीं। हसन खामोश क्यों रहा है इतने जालिम के मुकाबले में। अच्छा मुआविया ने ऐसा नहीं कि सुलहनामे में दस्तखत करके खामोशी इख्तियार की, फिर तो जो उसने मजालिम शुरू किए बुसर इब्ने अभी उरतास, क्या जालिम इंसान का नाम मेरी जबान पे आया, किसी शिया की जान माल इज्जत आबू महफूज नहीं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के भाई फजल इब्ने अब्बास के बच्चों को इस बेदर्दी से शहीद किया कि उनकी मां ये वाकया देख रही थी पागल हो गई, हसन खामोश यानी बकौल लोगों की कुछ नहीं बोलते। फिर ये कहा गया कि ऐसे दुश्मन से बात करके हसन ने साहिबान ईमान की इज्जत खाक में मिला दी, और ये मुंह दर मुंह कहा गया हसन मुश्तबा सुलहनामे पे दस्तखत करके बैठे। गुलाम ने कहा मौला आपके शिया कल तक तो वो इमाम हसन के लश्कर में थे ना, आपसे मिलने आ रहे, कहा बुला के लो। हम जाते इमाम के पास कहते अस्सलाम वालेक या अबा अब्दुल्ला, ये कहे क्या कहा अस्सलाम वालेक या मुजल्लल मोमिनी, आप पे हमारा सलाम, आज तो आपने खूब जलील कर दिया सारे मोमिनों को, ये इस तरह कहे कि सलाम किया जा रहा, ये जियारत पढ़ी जा रही। और इमाम ने बड़े वकार के साथ कहा ना मुइज्जुल मोमिनी, मैंने मोमिनीन को इज्जत दिलवाई है वो वक्त बताएगा, वो यही जुमला वक्त बताएगा, یہ ہے مومن کی پہچان. کسی کی سلو، کسی کی خاموشی، کسی کا گھر میں بیٹھنا، فوری نتیجہ نہ نکالو. وہ کلوننگ کا مسئلہ ہو، یا ظہور ایمان کی نشانیاں ہو، یا مرجے کی خاموشی ہو، یہ سب پلٹتے ہیں حسن مصطفیٰ کی سیرت کی جانب. ابھی ٹھہرو، ابھی انتظار کرو، دیکھو تو صحیح حسن کیا کر رہے ہیں. اور بس آخری جملے، اس لیے کہ پھر آج کو اس سے آنسر کا بھی سیشن ہے، بس ایک آخری بات میں کہتا ہوں اور آج کی گفتگو تو ختم. کچھ باتیں انشاءاللہ کل آئیں گی جو آخری مجلس ہوگی، لیکن یہ جو آخری بات ہے یہ سب سے اہم بات ہے. مقدار، رسول اللہ کے ایک انتہائی اہم صحابی ہیں جن کے لیے ایک حدیث تو ایسی آ گئی. ویسے یوں ظاہری اعتبار سے مقدار تیسرے درجے پر آتے ہیں، اول سلمان، دوم ابو ذر، تیسرے مقدار. لیکن مولا نے، چھٹے امام نے خاص کانٹیکسٹ میں کہا کہ اس حوالے سے تو مقدار سلمان سے بھی افضل، اوور آل نہیں، ایک خاص مسئلے. ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اے مقدار تم کتنے خوش قسمت ہو، مقدار پیغمبر اسلام کے بعد تقریباً 21 سال زندہ رہے اور مسلمانوں کی زیادہ تعداد بعد میں ہی آئی، کتنے خوش قسمت. رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، کاش ہم بھی وہ زمانہ دیکھتے. مقدار کو جلال آ گیا، تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، اس لیے کہ اگر رسول اللہ کا زمانہ تم دیکھ لیتے تمہیں کیا پتا رسول اللہ کے ساتھی بنتے کہ دشمنان اسلام کے کیمپ میں ہوتے. آج ابو جہل، ابو لہب مارا گیا، کوئی نہ رہا، صرف رسول ہی رسول ہے. اس وقت اتنا بڑا امتحان تھا، جو لوگ تھے اس وقت، اتنا بڑا امتحان تھا. باپ ادھر ہے اور بیٹا ادھر ہے، ماں ادھر ہے اور بیٹی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے اور بیوی ادھر. اللہ نے تمہیں اس امتحان سے بچا لیا. ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کاش ہم معصومین کے زمانے میں ہوتے. ارے بڑے خوش قسمت ہو کہ غیبت میں پیدا ہوئے. معصوم کے زمانے میں ہوتے تو دجل و مکر و فریب کے ایسے جال بچھائے گئے تھے کہ آج اگر تم کسی فریب کا نشانہ بنتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مرجے کو برا کہہ کے رہتے ہو، جو گناہ کبیرہ تو ہے، کفر نہیں. اور اگر اس وقت تم کسی فریب کا نشانہ بنتے اور امام معصوم کو برا کہنے لگتے تو خالی گناہ کبیرہ ہی نہیں تھا، وہ کفر ہوتا. حسن مصطفیٰ اسی کا نام. حاکم شام نے، کبھی اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا، ابھی بہت مختصر دو چیزیں حسن کے پاس بھیجوائیں، ایک بلینک پیپر، ظاہری جملہ اس نے یہ کہا، کاغذ آپ کے پاس ہے، قلم میں آپ کو بھیجوا رہا ہوں، کاغذ بھیجوا رہا ہوں، جو آپ کو لکھنا ہے لکھ کے دیجئے، آپ دستخط کیجئے، میں بھی اس کے دستخط کروں، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، پوری کھلی اجازت دی. البتہ جب اس کے ساتھیوں نے کہا یہ حماقت کیا کر رہے، پتا نہیں حسن کیا کیا لکھ دے، تو کہا اس کی پرواہ تو وہ کرے جسے اس پر عمل کرنا ہو. مجھے کون سا اس پہ عمل کرنا ہے جو مجھے اس کی پرواہ کیا لکھا گیا اور کیا نہیں لکھا گیا. لیکن ابھی تو ظاہری طور پہ یہ پیشکش تھی، اور ساتھ میں ایک بوری بھی بھیجوائی. ساری مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جبرائیل کا کہنا کہ میں ایمان لے کے جاؤں گا، اور حسن مصطفیٰ کا زمانہ یہ بوری بھیجوائی. اس میں صرف وہ خط جو حاکم شام نے حسن مصطفیٰ کی فوج کے سالاروں سے، فوج بنی اب اس کے اندر جو ہر ہر دستے کے کمانڈر، 10 کا کوئی، 50 کا کوئی، 100 کا کوئی، 500 کا، سب کے ساتھ حاکم شام کی جو کرسپونڈنس ہوئی، سارے خطوط، ان کا خط، اپنا جواب، ان کا جواب بھیجوایا. اور سیدھا سیدھا حاکم شام کا خط میں ایک ہی جملہ ہوتا، یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا قیمت ہے، کتنے درہم دوں کہ تم اپنا ایمان میرے ہاتھ بیچ دو. سیدھی سادھی بات، کوئی لگی لپٹی نہیں. وہ اتنا ہی بدتمیز قسم کا آدمی تھا، اسے بعد مومن بچے ہو گئے. یہ بتاؤ تمہاری قیمت کیا. اور وہ اس کا جملہ تھا جو شاید بعد میں انگریزی کا بھی محاورہ، اپنے ساتھیوں سے کہا ہر آدمی کی یہ قیمت ہوتی. دانشمند حکمران وہ ہے جو قیمت پہچان لے کہ اس کی کیا قیمت ہے، وہ اس کو دے دے. حتیٰ جو بہت اس وقت اکڑ رہا ہے کہ نہیں میں مر جاؤں گا اور اس کے بعد بھی تیری بات نہیں مانوں گا، اس کی بھی قیمت، یہ وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا. حسن مصطفیٰ کی فوج کے سارے سرداروں کے ایمان باقاعدہ سیلنگ، پرچیزنگ، ایک ڈیل ہو رہی. جو اس نے قیمت لگائی حاکم شام نے دے دی, ہر ایک کا ایمان خرید لیا. خوش قسمت ہے کہ ہمیں کوئی ایسا زمانہ نہیں ملا کہ کہیں پہ ایمان کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی. اور جیسا کہ شیطان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تو فلا مرجے کے پیچھے پڑا, یہ عام جو مومن ہے, یہ شیطان کا جواب ہوں, یہ انہیں تو میں کک مار کے بھگاتا ہوں تب بھی یہ میرے پیچھے پیچھے میرے دم کے ساتھ چلے آتے. حاکم شام بھی ہوتا تو کہتا کہ آج تو ایمان خریدنے کی کیا ضرورت, ایک پاسپورٹ کی جھلک دکھاؤں گا تو ایمان بیچ دیں گے, چند سو ڈالر کی جھلک دکھاؤں گا تو ایمان دینے کو تیار ہو جائیں گے. اتنے مخلص لوگ بھی یہاں پر ہیں اور ایسے دیدار لوگ بھی یہاں پر ہیں کہ میں نے نجف کے حوضے اور ایران کے اسلامی انقلاب میں ایسے دیدار لوگ نہیں دیکھے دین پہ عمل کرنے والے ہیں یہاں پر, جو وہاں سے زیادہ دین پہ عمل کر رہے ہیں. ایسی بچیاں ہیں جو وہاں ایک ہفتے نہیں رہ سکی وہاں کے بے حجابی کے ماحول میں, جو اسلامی ملک پاکستان ہے, اور یہاں ان کا حجاب جب سے بالغ ہوئی ہیں بال کسی نے نہیں دیکھا. تو جو بات ہو رہی ہے وہ سب کی نہیں ہو رہی ہے, جنرلائز بات نہیں ہے, لیکن اگر واقعا ایسا کوئی ادارہ, کوئی فیکٹری, کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی ریئل اسٹیٹ ٹائپ کے ایجنٹ گھوم جاتے کہ جہاں ایمان خریدے بیچے جاتے, پتا نہیں کتنے لوگ بک جاتے. کیونکہ ایک ایک ویزے پہ میں نے لوگوں کو اپنا ایمان بیچتے تو دیکھا. بات آ رہی ہے حسن, یہ قیمت بتاؤ, قیمت لو اور اپنا ایمان بیچو. اور سب نے ایمان بیچ دیا بجز دو یتیم. کیا خلاصہ کیا نکلا ایمان بیچنے کا؟ خلاصہ یہ تھا کہ کل جب جنگ شروع ہوگی تو آگے میں شام کچھ نہیں کرے گا, کھڑا رہے گا. حسن کے ساتھی حسن پہ حملہ کر کے حسن کو شہید کریں گے. چیپٹر کلوز. تاریخ میں آ جائے گا کہ حاکم شام نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور سیٹ آئے گا, حسن کو حسن کے ساتھیوں نے مار دیا. لیکن حاکم شام کو اتنا پتا کہ معصوم کو کسی طریقے سے شہید کیا جائے خون کے اثرات ہوتے ہیں, چاہے میں ان کو ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے شہید کرا دوں, وہ جو خون ناحق کے اثرات پھیلیں گے اس سے بعد میں نمٹنا مجھے ہوگا جو میرے لیے ناممکن, جو بات یزید نہیں سمجھ سکا. زہر کے ذریعے شہید کرنا اور ہے, لیکن میدان میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. چنانچہ اسی لیے سب ایمان خریدنے کے باوجود اور پورا منصوبہ بننے کے باوجود وہ نہیں چاہتا کہ میدان میں حسن شہید. یہ کاغذ ہے, یہ آپ کے ساتھیوں کے خط. تب سلو نامے پہ حسن کے دستخط ہوئے, دو یا تین کے علاوہ سب نے اپنا ایمان بیچ. اور پھر ایسا لگا کہ سات سال حسن خاموشی میں چلے گا. یہ خاموشی نہیں تھی, یہ کربلا کے جہاد کی تیاری تھی. ادھر حسن کے زمانے میں دو یا تین کے علاوہ کوئی نہ بچا, اور ود ان 17 ایئر 100 سے زیادہ کربلا میں ایسے مجاہد کہاں سے آ گئے کہ حسین کو کہنا پڑا آدم سے قیامت تک کسی کو ایسے نہ ملے. یہ حسن مصطفیٰ کے جہاد کا نتیجہ. حسن تیاری شروع کر چکے ہیں کربلا کی, جس کو گھر میں بیٹھنا کہہ رہے تھے اس زمانے کے نوجوان, وہ گھر میں بیٹھنا نہیں تھا, وہ کربلا کی تیاری تھی. بغیر تیاری کے میدان میں نکلنا حماقت ہوتی ہے. یہی پیغام ہمارے مراجع بھی دیتے ہیں اور یہی کامن سینس بھی کہتی ہے. البتہ اتنی سی بات, ظاہری اعتبار سے امام نے ایک وجہ بتائی, باطنی اعتبار سے دوسری وجہ سے, دو وجہ سے. باطنی اعتبار سے آج کے جو دو مومن بچے ہیں ان کو 100 میں تبدیل کرنا ہے جو کربلا میں حسین کے کام آئیں گے, اور ظاہری اعتبار سے یہ کہ اس وقت کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو. اختلاف امت کو دور کرنے کے لیے عارضی طور پہ صحیح حاکم شام کی حکومت بھی برداشت ہے. حسن اختلاف امت کا اتنا خیال کرے, اور حسن کے ماننے والے خود صاحبان ایمان اور شیعہ کے درمیان اختلاف پیدا کرے. حسن تو شیعہ اور غیر شیعہ کو متحد کرنا چاہے, اور حسن مشتبہ کا ماتم کرنے والے شیعوں کے درمیان نئے نئے ڈفرینسز پیدا کرے, اور وہ بھی صرف اپنے ذاتی خیالات کی بنا پر. حسن مشتبہ کی صلح ہو, حاکم شام کے گلے کا ایسا پھندا بنی کہ اس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے تو پرواہ نہیں ہے کاغذ پہ کیا لکھا جا رہا, مجھے کون سی اس کی پابندی کرنا. لیکن ساری زندگی کہتا رہا کہ میں نے اتنی بڑی حماقت و بلنڈر کمی نہیں کی. اسی لیے 7 سال میں 7 مرتبہ حسن کو زہر دیا گیا. ایک مرتبہ نہیں, حسن مجتبیٰ کو 7 مرتبہ زہر دیا. یاد رکھیے کہ زہر جب جسم میں جاتا ہے تو اپنے اثرات پیدا کرتا ہی. باقی معصومی وتھ ڈیو ریسپیکٹ, کسی کی توہین بھی تو مقصد نہیں ہے. ایک بار ان کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے, حسن کے کلیجہ 7 مرتبہ زہر سے متاثر ہوا. اور پہلی 6 مرتبہ کے زہر کے بعد خاندان اہل بیت نے ایک ایسا حصار حسن کے چاروں طرف قائم کر دیا. اب حسن بہت کمزور ہے. 6ویں زہر کے بعد جو پیر کے ذریعے سے دیا گیا, اور میں نے پچھلے سال کے مسائل میں پڑھا تھا, آج وقت بہت گزر گیا. 6ویں مرتبہ کے زہر کے بعد حسن اتنا کمزور ہو گئے, جیسا کل رات کو حسن کے نانا کا بیان آ رہا تھا, بغیر سہارے کے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے. چاروں طرف اب خاندان اہل بیت کے نوجوانوں کا حصار ہے. اس وقت عباس کی عمر 21 سال ہے. عباس علمدار کی ذمہ داری ہے حسن کو پہرے میں رکھنا. حتیٰ یہ کہ رات کو بھی حسن سوتے ہیں تو بستر کے ایک طرف زینب سوتی ہیں, دوسری جانب تھوڑے فاصلے پہ بستر بچھا کے دونوں بہنیں اسی کمرے میں سوتی ہیں. اب حاکم شام نے مجبور ہو کر وہ طریقہ اختیار کیا کہ باہر سے تو زہر نہیں دیا جا سکتا, خاندان سے زہر دیا جائے. جعدہ ابن اشعث ابن قیس کندی, امام حسن کی ازواج میں سے ایک, ان تک وہ زہر بھجوایا گیا جو قیصر روم کے خزانے سے منگوایا گیا تھا. پہلے 6 زہر حسن کو شہید کرنے میں کامیاب نہ ہوئے, زخمی بے شک کیا, کلیجہ بے شک متاثر ہوا, اندر سے جسم بے شک کٹا, باہر سے جسم پہ مستقل ورم آ گیا, لیکن اب تک کوئی زہر کامیاب نہ ہوا. خاص وہ زہر منگوایا گیا جس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر دریا میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی. ایک قطرہ. آدھی رات کا وقت ہے, 27 سفر کا دن اختتام کو پہنچا ہے, 28 کی رات آئی. حسن مجتبیٰ اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں, تھوڑے فاصلے پہ دوسرے بستر پہ زینب ہے, تھوڑے فاصلے پہ تیسرے بستر پہ کلثوم. عباس گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں, جعدہ گھر میں رہنے والی ملعونہ دبے قدموں آتی. حسن کے سرہانے جو پانی کا برتن یا سراہی رکھی ہے اس کے اندر یہ زہر ڈال جاتی, ایک قطرہ نہیں پوری زہر کی شیشی, اور اسی طرح واپس چلی جاتی. اور ایک بار حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلتی, میرا مظلوم آقا امام معصوم ہے اور امامت کی وہی عظمتیں رکھتا ہے جو مولا علی اور آقا حسین کی عظمتیں, ساری چیزیں جانتا ہے, لیکن یہ بھی پتا ہے کہ اب وقت شہادت آ گیا. چنانچہ ایک بار سراہی سے پانی لیا, پانی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا. آج حسن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بے قوائق و تسلیما لامرک کہا, اور پانی کے 2 گھونٹ لیے. ابھی پانی کے 2 گھونٹ بدن میں گئے تھے, حسن کا جسم کاپا, گلاس ہاتھ سے چھوٹ کے گرا. ایک بار حسن بستر پہ گرے اور زینب کی آنکھ کھلی, آواز دی, کلثوم بہن جلدی سے بیدار ہو جاؤ, میں نے خواب میں اماں فاطمہ کو روتے دیکھا ہے. اور اماں کہہ رہی ہے زینب بیٹی ہوش اور اپنے بھائی حسن کو دے, ارے میرا بیٹا حسن دنیا سے جا رہا ہے. اور بہنیں دوڑ کے آئیں تو کیا دیکھا کہ کلیجہ پکڑے ہوئے حسن مجتبیٰ اس طرح سے بستر پر ہیں کہ نیچے تشت میں حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کٹ کٹ کے گر رہا ہے. زینب نے فریاد کی, بھیا حسین, بھیا عباس, ذرا دوڑ کے تو آنا. ایک بار خاندان اہل بیت کے سارے افراد آ گئے, حسن مجتبیٰ نے چاروں طرف کے منظر دیکھا, حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں, سر سے امامہ اترا ہے. حسن نے کہا بھائی حسین بچپنے کا ساتھ چھوٹ رہا ہے, ارے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن یاد رکھ جب تو کربلا پہنچے گا تو میں بھی تیرے ساتھ کربلا آؤں گا. اور ایک بار اشارے سے ام فروہ کو بلایا, ام فروہ کی گود میں 9 یا 10 مہینے کا قاسم ہے، قاسم کو قریب کیا، ایک تعویذ ام فروہ کو دیا، اے ام فروہ احتیاط سے یہ تعویذ رکھ لے، جب میرا قاسم بڑا ہو تو اس کے بازو میں باندھنا، اور جب میرا قاسم ایک بڑی مصیبت میں گھر جائے تب یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ عزادارو عجیب منزل ہے، مصیبت کسے کہا جاتا ہے اور تعویذ کب کھولا گیا یہ آپ کو معلوم ہے؟ عباس ایک بار حسن نے کہا خدا حافظ اور السلام علیکم، حسین نے گھبرا کے پوچھا، زینب نے گھبرا کے پوچھا بھیا یہ کسے سلام کر رہا؟ کہا کہ میرے سرحانے نانا رسول خدا آیا ہے، میرا بابا علی مرتضی آیا ہے، میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے اور میری نانی خدیجہ کبرا آئی ہے، میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ عزادار 28 سفر آج کا دن آیا، ایک بار گھر میں تابوت تیار ہوا اور تابوت کو لے کے میرا مولا چلا، عباس علمدار ساتھ میں ہیں، حسن کی وصیت تھی نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر روک دیا جائے تو ماں کے پہلو میں دفن کرنا۔ نانا کی قبر کے قریب پہنچے، تیر اندازوں کا ایک دستہ کھڑا ہے، ارے وہ کمانے کھینچی، ارے وہ تیر چلے، آئے مظلوم سید بے گناہ، لاشے میں 70 تیر بے وس ہوئے۔ عباس علمدار جلال کی عالم میں قبضے پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے کہا نہیں عباس بھائی حسن کی وصیت ہے، ہمیں اس وقت کوئی جنگ اور جہاد نہیں کرنا ہے، لاشا لے کے واپس آؤ۔ عزادارو ایک بار یہ لاشا واپس آیا، گھر سے نکل کے کوئی تابوت واپس نہیں آیا ہے، یہ میرا آقا حسن ہے، گھر کا دروازہ کھلا، زینب کلثوم جو ابھی الوداع کہہ کے بیٹھی تھی، الوداع بھیا ایک بار دیکھا جنازہ آ رہا، زینب گھبرا کے کھڑی ہو گئی، بھیا حسین یہ تابوت واپس کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے کہا زینب تفصیل بعد میں پوچھنا، آؤ پہلے حسن بھائی کی آخری خدمت کر لو اور لاشے سے تیر نکالو۔ عزاداروں تابوت رکھا گیا، ایک طرف زینب بیٹھی، ایک طرف حسین بیٹھے، ایک طرف کلثوم بیٹھی، ایک طرف عباس بیٹھے، روتے جاتے ہیں، جنازے سے تابوت نکالتے جاتے ہیں، آئیے منظر ساری زندگی زینب کے ذہن میں رہا، تبھی تو